الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان الإيمان عند السرية لناله رجال وفي رواية رجل من هؤلاء وفي رواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان الدين عند السرية لذهب به رجل من فارس وفي رواية من أبناء فارس حتى يتناوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اس طرف اگر آ جائیں گے تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی یہاں کا مجمع اگر تھوڑا یہاں شریک ہو جائے تو درود پاک پڑھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ زبانیں تر رہیں باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلیہم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یوں تو الحمدللہ ہمارا یہ درس جس کا عنوان ہی درس نظام مصطفیٰ ہے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام گنبد خضرا کے مکین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو ضابطۂ حیات، ضابطۂ زندگی، زندگی کے گزارنے کے جو سلیقے، ڈھنگ اور چلن عطا فرمائے ہیں اسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں یقیناً آپ تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے رہے ہیں اور اکثریت کے روشن چہروں سے میں اس بات کا اندازہ بھی لگا رہا ہوں۔ یوں تو الحمدللہ اس کی 80 سے زیادہ دروس کا سلسلہ مختلف عنوانات سے ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ اسلام میں دوستی کا کیا تصور ہے، دوست کیسے ہونے چاہیے، اس پر ہم نے دو نشستوں کے اندر، کیونکہ ایک بنیادی مسئلہ ہے یہ انسان کی زندگی، کیونکہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو کسی سے رابطہ، کسی سے تعلق، سنگت، یارانہ، دوستی اس کے لیے لازم ہوتی ہے طبیعت کے اعتبار سے، تو شریعت مطہرہ نے اس بنیادی چیز کو ذکر کیا، اس پر ہم نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا 50% عنوان ذکر کیا ہے۔ آج جس موضوع کی طرف ہم چل رہے ہیں، ہمارے بچے نے اعلان کر کے بھی آپ کو بتایا، سراج الامہ، حبر الائمہ، کاشف الغمہ، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ انہ کا آج عرس اور اس یوم کا سلسلہ ہے. آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا آج میں, اور کیونکہ شخصیت کا نظام مصطفیٰ جو نظام ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام عطا فرمایا ہے, حضور نے جو نظام دیا ہے, میں اپنی بہنوں سے بھی چاہوں گا کہ اس موضوع کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. میں اسے انتہائی سہل کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا تاکہ دین کے ساتھ ساتھ جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے ان کا بھی مکمل تعارف ہمارے سامنے ہو جائے, جن تک ہم تک جن کے واسطے سے ہمیں جن کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور قرآن کا علم اور سمجھ جو ہم تک پہنچی ہے, تو ان کا جاننا بھی اسلام کے اعتبار سے اور ایک مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لیے فرائض ایمان میں سے ہے, ضروری ہے. تو اس تسلسل کو چاہتا تو نظام مصطفیٰ ہی پر گفتگو کرتا تو وہ گفتگو میرے لیے آسان تھی, لیکن کسی شخصیت کو ایک ایسے شخص کے سامنے پیش کرنا, ایک ایسی جماعت کے سامنے پیش کرنا جن میں اکثریت تو نہیں کہتا میں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سطحی طور پر بھی کسی بات کا دینی علم نہیں رکھتے, تو پھر بہت نیچے سطح پر آ کر موضوع کو بڑا سہل اور آسان کر کے اور ان کے دنیاوی بول چال کے اعتبار سے اس موضوع کو پیش کرنا پڑتا ہے, تو اس میں یقیناً بہت ایک اعتبار سے ذہنی مشقت بھی رہتی ہے اور معاملات بھی رہتے ہیں, لیکن اگر توجہ رہے دونوں جانب سے تو ایک بہت بڑے علمی فیضان سے ہم بہرہ مند ہو جاتے ہیں. تو میں آپ بزرگوں کو چاہوں گا کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں آپ اس پہ ذرا خاصا توجہ رکھیں, اور میں اس کو سہل کر کے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وقت کا جو ہمارا ایک مختصر سا دورانیہ ہوتا ہے ہمارے اس درس کا. میں عرض کر رہا تھا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ گزشتہ دو درس ہم نے جو تفصیل کے ساتھ جو متواتر کسی ایک ہی سبجیکٹ ایک ہی عنوان پر ہم نے دیے ہیں وہ ہے اسلام میں دوستی کا تصور. آج ہم ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کے عرس کے لیے جمع ہوئے, ان کے یوم کے لیے اور ان کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اس کو منانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں, اور اس شخصیت کا نام ہے نعمان, اور ان کے والد کا نام ہے ثابت, اور ان کا لقب ہے امام اعظم, اور ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ. تو میں چاہوں گا کہ سادے انداز میں, مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ جو علمی طبقہ ہوتا ہے ان تک تو بات پہنچ جاتی ہے لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے, تو مجھے اس سے قلق بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اتنا اہتمام اتنا انسرام ہوتا ہے اور وہ بات اگر نہ پہنچ پائے تو مقصود کوئی مراد اور مطلب کوئی اپنا سبق سنانا نہیں ہوتا ہے, نہ علمی صلاحیت دکھانی ہوتی ہے, مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر زندگی کے اندر وسعت اور فرصت اور یہ توفیق دی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم دین اور جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے اور جنہوں نے جن کے نام کے ذریعے اگر ان کا نام ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ان کا نام ایک ایسا پہرا ثابت ہوگا, ایسا محافظ ثابت ہوگا کہ شیطان کفر اور نفاق ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا, اور دین کے اس محافظ دین کے اس پہرے دار اور دین کے اس عظیم بطل جلیل اور سپاہی کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ. اس تھوڑی سی بات کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں مرحمت فرمایا ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں یہ بنیادی سوال ہے, یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور پیش بھی نہیں کر سکتا, نہ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے. کسی بھی مذہب سے آپ پوچھیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا وہ جواب ہی نہیں دے سکتا, اسلام جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کی پیدائش سب سے بڑا سوال انسان کے لیے ہے کہ میں کیوں ہوں, کس کے لیے ہوں, کہاں جاؤں گا, کیوں آیا ہوں. یہ چند چار پانچ سوالات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہے, اور اس پر اگر کوئی کلام کرتا ہے اور اس کا اگر کوئی جواب دیتا ہے تو دین اسلام دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دین اس کسی دینی کتاب کے اندر یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اس سوال کا جواب تو بہت دور کی کنار بات ہے, اس کے لیے کوئی موضوع بھی نہیں ہے. تو ایک سب سے پہلا سوال ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, ایک محدود زندگی دی ہے جس طرح ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, محدود زندگی ہے, بہت مختصر سی زندگی, 60 سال, 65 سال, 40 سال, 32 سال, 30 سال, 18 سال. یہ الگ بات ہے کہ یوں تو ماں کے صدف میں بھی بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, لیکن ایک اکثریت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تک مختصر سی زندگی ہے, 60 سال 70 سال, اس کے بعد ہم قبروں کی نظر ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی, اس میں پھر کوئی انقطاع نہیں ہے, اس کے بعد پھر کوئی موت کا تصور ایک لحاظ سے جو ہے وہ نہیں ہے, پھر ایک لمبی زندگی ہے, پھر قبر کی زندگی چلے گی جس میں کمر آپ 5 منٹ لیٹتے ہیں تو کمر دکھ جاتی ہے, تو وہاں لاکھوں سال لیٹنا پڑے گا, قبر کا دبانا بھی ہے, قبر کی سختی بھی ہے, پھر وہ لمبا عرصہ ہے, پھر آگے جا کر جب سور پھونکا جائے گا, اللہ اس کے رسول کے علم میں ہے کہ پھر قیامت ہوگی, اور پھر قیامت کے وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا, اور پھر اس اٹھانے کے بعد ایک لمبا عرصہ صرف میدان میں کھڑے ہونے کا ہوگا, اور وہ اللہ اس کے حبیب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ ہوگا, لوگ تنگ ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, اور چیخ پڑیں گے کہ جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے, لیکن یہ میدان میں جو گرمی ہمیں سڑا رہی ہے, مار رہی ہے, اس سے ہماری جان چھڑائی جائے, تو اندازہ لگائیے, حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے زیادہ ہوگا لیکن انسان اس سے بھی تنگ ہو جائے گا, اور اس وقت ساری قوم دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہو, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کریں گے سجدہ کر کے, اور پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, اور پھر سرکار دو عالم شفاعت فرمائیں گے. تو یہ لمبا عرصہ دیکھیے, 60 سال کتنی جلدی گزر جائیں گے, اب اس کے سامنے وہ کروڑہا سالوں کی زندگی ہے, تو اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, اگر یہ 60 سال 65 سال 40 سال 35 سال 90 سال اس زندگی کو اگر ہم نے ڈھنگ سے گزار لیا نا, تو جتنا یہاں پر بستر پر ہماری کمر کو مزہ نہیں آتا, اس سے زیادہ مزہ قبر کے اندر آئے گا. یہاں پر گرمیوں میں ایئر کنڈیشن جتنی ٹھنڈک ہمیں نہیں دیتا, اس سے زیادہ ٹھنڈک قبر کے اندر ملے گی. اگر یہ زندگی جو میری اور آپ کی اس وقت ہے کہ روح کا پرندہ ہمارے اندر موجود ہے, اگر اس کو ہم درست کر گئے تو پھر ایسے مزے ہیں کہ یہاں پر تو کسی چیز کو لے جانے کے لیے, خریدنے کے لیے پیسہ جب میں ہوتا ہے تو بازار جا کر خریدا جاتا ہے, اور کچھ تو ایسے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور کھانے کی تمنائیں ہیں. یہ صرف یہ زندگی جس میں روح جسم کے اندر موجود ہے, 60 سال 40 سال جو بھی ہے مختصر سی, یہ جب اس کو اگر اس نہج پر گزار دیا جائے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے, تو پھر وہاں پر نہ کمانے کی ضرورت نہ طلب کی ضرورت ہے, نیتیں ہوں گی تو قبر میں وہ چیز پیش کر دی جائے گی. پھر قبر میں تو اس کا ایک 25% کے مزے ہوں گے, میدان محشر میں 50% کے ہوں گے, اور جنت میں پھر 100% کا ہوگا. تو لہذا مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ زندگی جو ہمارے کو ملی ہے, جس میں روح کا پرندہ میرے اور آپ کے جسم کے اندر موجود ہے, اس کو ہم نے کیسے بیان کرنا ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد دوبارہ پیچھے آئیے, ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, اور اس دورانیے میں پیدائش سے لے کر موت کے درمیان کا جو ڈیوریشن ہے, یہ دورانیہ, اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. آپ مجھے اور آپ کو لالچ پیدا ہوگی کہ ہاں جلدی جلدی بتائیے کہ کرنا کیا ہے, اور ہم اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں, کتنی زندگی ہم نے برباد کر دی ہے, تو جلدی سے بتائیے کہ ہم کرنا کیا ہے. اگر اس کو کر لیں تو پھر اتنے مزے کہ جس کے بعد تو مرنا ہی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ مزے قبر کے اندر ہوں گے, اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی, دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے, عیش و عشرت اس کی ہوگی, روح کو اس کی آزادی دے دی جائے گی, جسم کے لیے خدام اس کے ہو جائیں گے. تو آخر وہ کیا ہے ذرا جلدی بتائیے. تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں, آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہوگی, یہ تو نتیجہ ہے, سارے آرام وغیرہ یہ انعامات تو یہ رزلٹ ہیں, اس کا نتیجہ ہے, لیکن کس چیز کا. جب ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا, تو اب ہماری طبیعت جلدی سے بیدار ہو جاتی ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے. تو جواب آتا ہے وما خلق تو جن و انس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کیسے ہوگی, فرما عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی. معرفت کہتا ہے رب کی پہچان کو, جب رب کو ہم جانیں گے نہیں, اس کو پہچانیں گے نہیں کہ کس نے ہم کو پیدا کیا, کون ہے وہ, کیسا ہے وہ, کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے, کس چیز کو پسند کرتا ہے کس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے, تو عبادت کیسے ہوگی. تو فرمایا یعبدون کا معنی, اس لیے مفسرین کہتے ہیں یعرفون, اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا اب اللہ کی معرفت کیسے ملے گی کہ وہ کون ہے, کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ جو چاہتا اگر وہ کریں گے تو دنیا میں بھی مزے آخرت میں بھی مزے, اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کریں گے تو دنیا میں بھی بربادی آخرت میں بھی بربادی. تو اصل چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے قدرت کے مزاج سے آشنا کرنے کے لیے پیدا کیا, اور اس آشنائی کا نام ہی عبادت ہے. تو فرمایا وما خلقت الجن, میں انتہائی آسان کر رہا ہوں اس کو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کس چیز کا نام ہے, رب کو جاننے کا نام ہے.
رب کو کیسے جاننے کا نام ہے، کہ وہ کون ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے، کیا ادائیں اس کو پسند ہیں، کیا ناراضگی ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، وہ ہمارا رب ہے، جس چیز کو وہ چاہے گا، اگر ہم اس کو چاہیں گے تو پھر وہ انعام میں بھی کثرت ہوگی، اور دنیا بھی گلے گلزار اور آخرت بھی گلے گلزار ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عبادت اصل میں ہے رب کی معرفت۔ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہچان کو، رب کا مکمل انٹروڈکشن، اس کی رضا جو اس کو پسند ہے اس کے بارے میں۔ وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ اس کے کلام سے پتا چلے گا، وہ اس کے نبیوں سے پتا چلے گا۔ اس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، وہ تو دیکھنے سے پاک ہے، دیکھے جانے سے پاک ہے اس دنیا میں، تو کیسے پتا چلے گا اس کی معرفت؟ تو اس کی معرفت کا پورا نظام قرآن ہے نا، اس کے نبی ہیں نا، وہ بتائیں گے، وہ کلام بتائے گا، اس کا خود کلام بتائے گا کہ میں یہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ ہوں اس لیے تمہیں بنایا ہے، میں یہ ہوں تم سے یہ چاہتا ہوں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ قدرت چاہتی ہے، رب چاہنے سے پاک ہے، میری قدرت تم سے یہ چاہتی ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمائیے تو ہمارے کلام سے پتا چلے گا نا، قرآن سے پتا چلے گا، حدیث سے پتا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب رب جو ہم سے چاہتا ہے، یعنی رب کی قدرت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے، چاہتی ہے، پھر اللہ نے دنیا جو ہمیں عطا فرما دی ہے، یہ زندگی جو عطا فرما دی ہے، تو پھر اس میں اپنی محبت بھی رکھ دی خدا نے، اور دنیا کی محبت بھی رکھ دی، دونوں چیزیں رکھ دی، تاکہ آزمائش ہو جائے کہ اب تمہیں پیدا میں نے اپنے لیے کیا تھا، یہ دنیا ہے، اس کی طرف تمہارا اٹریکشن، تمہاری توجہ زیادہ جاتی ہے یا میری طرف آتی ہے، یہ دونوں چیزیں رکھ دی ہے۔ اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا تقاضا ہے؟ ایک طرف نفس کو رکھا ہے، ایک طرف قلب کو رکھا ہے۔ نفس جو ہے وہ دنیا کی طرف بلانے والی چیز کا نام ہے، قلب جو ہے وہ خدا کی طرف بلانے والی چیز کا نام ہے۔ اب یہ دو چیزیں انسان کے اندر رکھی ہے تو دو طاقتیں بھی رکھی ہیں، ایک فرشتے والی طاقت، ایک شیطان والی طاقت۔ فرشتے والی طاقت کو قوت ملکی کہتے ہیں حضرات صوفیہ، اور شیطان والی طاقت کو صوفیہ قوت بہیمیت کہتے ہیں۔ تو جب قوت بہیمیت، شیطانی قوت انسان میں غالب ہو جاتی ہے تو آنکھ گناہ دیکھنے کو پسند کرتی ہے، اور جب ملکی قوت دل میں غالب ہو جاتی ہے طبیعت میں، تو پھر آنکھ نیکی کرنا پسند کرتی ہے۔ تو یہ پورا توازن کا نظام شریعت مطہرہ نے دے دیا ہے۔ اب یہ تربیت کیسی ہوگی؟ تو تربیت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، نبی تو ایک محدود وقت کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، فرما وہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ جو کتاب لے کر آتے ہیں، جو اصل دین لے کر آتے ہیں، ان کا دور ظاہری بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن ان کی تعلیم کیونکہ قیامت تک ہوتی ہے، اس لیے اس کی تعلیم کی تشہیر کرنے والے، لانے والے، اور نبی کے پورے عمل قول اس کی ذات میں مکمل ڈھل جانے والے، جیسا نبی بنانا چاہتا ہے، تو نبی ایسی جماعت چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ جو قیامت تک اس کے نقش قدم پر وہ فارمولے تیار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ نبی کے نائبین کہلاتے ہیں، اور وہ امت کی رہبری کہتے ہیں، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں۔ یہ اس کی ترتیب اور ایک اس کا سلسلہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آسان انداز میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کون ہے؟ امام اعظم اسی کڑی کے ایک فرد ہے۔ اب جس نے جتنے بڑے کام کو سر انجام دیا، اس کو امامت کا نام دیا گیا، اس کو امام کہا گیا، اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا۔ مثال کے طور پر تصوف کے اندر، یعنی احوال اور دل کی اصلاح اور نیکی کا شوق بڑھانا، خدا سے ڈرانا، خدا کی طرف محبت میں لانا، یہ جو شعبہ ہے تصوف کا، ہمیشہ بندے کے اندر یہ عادت بٹھانا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو شعبہ ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کام متاخرین کے اندر غوث اعظم نے کیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس میں کام کرنے آئے ہیں، لیکن بڑا کام غوث اعظم نے کیا ہے، اس لیے ان کو اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، کہ کیا کھاؤ گے، کیا نہیں پیو گے، کیسے شادی کرو گے، کس سے شادی نہیں کرو گے، کیا پیو گے، کیسی زندگی گزارو گے، کیسے کماؤ گے، کیا کرو گے، تو یہ جو شریعت کا حکم ہے، جو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر موجود ہوتا ہے، اس میں علماء کی پوری جماعت آج تک سمجھا رہی ہے کہ بھائی دیکھو، یہ نکاح کے شرائط ہیں، یہ نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے، رمضان کا چاند اس طرح دیکھا جاتا ہے، رمضان میں افطاری اس وقت کی جاتی ہے، سحری اس وقت کی جاتی ہے، سحری سے افطاری کے درمیان یہ کام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پریکٹیکل طور پر ہمیں عبادت کے طریقے جو سکھاتے ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا کام متاخرین میں جس نے کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اب اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ سمجھیں، تو میں اس کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے دین کو نظام حیات قرار دیا ہے۔ اسلام نظام حیات ہے، اسلام نظام حیات ہے۔ اچھا نظام حیات یہ بھی لفظ مشکل ہے, تو اس کو تھوڑا آسان یوں کریں گے ہم کہ انسان کی زندگی حیات جس چیز پر, جس چیز انسان کی حیات کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کا مکمل دستور اسلام مرحمت فرماتا ہے, اور انسان کی حیات ایک زندہ شخص کے لیے, اس کی حیات کے لیے, اس کی زندگی کے لیے, اس کی زندگی میں جتنے بھی شعبے آئیں, جتنے بھی درجے آئیں, مثال کے طور پر اس کی زندگی کا ایک درجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوا تو اس میں زندگی آ گئی, کیونکہ بچہ جب اپنی والدہ کے صدف میں بطن میں پیٹ میں 4 مہینے کا قرار پاتا ہے تو اس وقت اس میں زندگی آتی ہے, تو بس اسلام اس وقت سے بات کرنا شروع کرتا ہے اس کے لیے. اب کب تک اسلام بات کرے گا؟ جب تک اس کو موت نہیں آئے گی. اب وہ نطفہ تھا, اب وہ 4 مہینے کا ہوا, اس میں جان آئی, اب وہ پیدا ہوا, تو اب وہ پیدا ہوا ماں کے گود میں ہے, تو اس کی حیات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ شریعت مطہرہ نے اس کو بیان کیا. اب وہ عقل کی منزل میں پہنچا, کچھ چیزوں کو سمجھنے لگا, اب اس کو سمجھنے کے لیے کس طرح اس کے ماں باپ اس کی تربیت کریں اس کے بارے میں اسلام نے بتایا. اب وہ بالغ ہوا, اس کے اندر توانائی آ گئی, اس کے اندر بڑا شعور آ گیا, اس میں دنیا کی لذتوں سے آشنا کے لیے اللہ نے جذبے کے پھوارے اس کے اندر پیدا کر دیے. اب اس کو کس سطح تک لے جا کر بروئے کار لانا, اس کے تقاضے بیان کیے. اس میں سے ایک تقاضا نکاح کا ہے, اس کو شریعت نے بیان کیا. نکاح کے بعد اب اس کی خود ایک اولاد پیدا ہو رہی ہے, پھر وہ کہانی جو اس پر چل رہی تھی اب اس کی اولاد کے لیے آ گئی. اب وہ اس کی تربیت کے لیے کیا کرے گا؟ اسی طرح اب وہ, یہ تو ہو گیا پیدائشی تخلیقی سلسلہ, لیکن اب اس کا کھانا پینا سونا جاگنا بھی تو ہے, تو کھائے گا کیا اس کو بھی شریعت نے بتا دیا, کیا نہیں کھائے گا وہ بھی بتا دیا, کیسے کمائے گا وہ بھی بتا دیا, کیسے نہیں کمائے گا وہ بھی بتا دیا, کتنا کمائے گا, کیسے بچائے گا وہ بھی بتا دیا, جس کو بچایا ہے اس کو خدا کے قریب کیسے لے کے جائے گا یہ بھی بتا دیا. اس کے بعد یہ تو وہ سلسلہ تھا, پھر اس کا ایک ذاتی ریلیشن ہے, کیونکہ اب وہ گھر میں بیٹا بھی ہے, بیٹا ہے تو بھائی بھی ہے, بھائی ہے تو داماد بھی ہے, داماد ہے تو بھتیجا بھی ہے, بھتیجا ہے تو بھانجا بھی ہے, بھانجا ہے تو کسی کا پڑوسی بھی ہے, پڑوسی ہے تو کسی کا دوست بھی ہے, دوست بھی ہے تو کسی کا دشمن بھی ہے. تو یہ جو جتنے شعبے آپ سمجھ رہے ہیں, یہ میں لفظوں میں بتا رہا ہوں, یہ تو ورنہ پوری تقریر اسی میں ہو جائے گی, میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک انسان کو اپنی زندگی میں جتنے طبقے, جتنے شعبے اور جتنے درجے, جتنے رشتے, جتنی ضرورتوں سے تعلق ہوتا ہے وہ ہزاروں کی صورت میں ہے, اس پر اگر کوئی دین مکمل کلام کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس کو کہا جاتا ہے اسلام دین فطرت ہے, اسلام نظام حیات ہے, اور ایک اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں اکثر, اسلام شعبہ زندگی پر محیط ہے. شعبہ زندگی پر محیط ہے, زندگی کے جتنے شعبے, بچہ ہونا ایک شعبہ, باپ ہونا ایک شعبہ, بیٹا ہونا ایک شعبہ, پڑوسی ہونا ایک شعبہ, مسافر چلنے والا ہے ایک شعبہ, سواری کر رہا ہے ایک شعبہ, سوار ہے ایک شعبہ, کھا رہا ہے ایک شعبہ, سو رہا ہے ایک شعبہ, پہن رہا ہے ایک شعبہ, نہا رہا ہے ایک شعبہ, اور اب یہاں تک کہ وہ استنجا کر رہا ہے یہ بھی شعبہ, اور اسلام اس پر بھی کلام کرتا ہے. یعنی باپ کے پش سے لے کر ماں کے صدف تک اور لے جا کر یہ دین استنجا کرنے تک کے طریقے سکھاتا ہے. تو مجھے بتائیے جو دین انسان کو استنجا کرنے کے طریقے تک بتائے, اس کا چلن اور دستور بتائے, تو اس کے دائرہ گرفت سے انسانیت کا کون سا شعبہ باہر ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تمام شعبہ زندگی پر محیط ہے. اس پر ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں, اور اسی شعبہ درس نظام مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے جو ہم درس دیتے ہیں, ان شعبہ جات جو انسان کی زندگی میں ہے اس کے ایک ایک شعبے کو ہم ایک پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح کے ایک شعبہ ہم نے ڈسکس کیا, دوست کیسے ہونے چاہیے یہ ایک ڈسکس کیا, پڑوسی کیسا ہونا چاہیے یہ ڈسکس کیا, شوہر کیسا ہونا چاہیے یہ ڈسکس کیا, بیوی کے کیا حقوق. تو یہ درس نظام مصطفیٰ جو ہم نے رکھا ہے, تو یہ پروگرام ہے وہ جو انسان کے زندگی کے جو شعبے ہیں, تو ہر شعبے پر اسلام جو کلام کرتا ہے, تو پھر ہم درس نظام مصطفیٰ میں کسی ایک شعبے کو ٹاپک بناتے ہیں اور اس سے متعلق قرآن و سنت میں جو باتیں کی وہ بیان کرتے ہیں, تاکہ ایک ایک زندگی کا شعبہ ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے سمجھ میں آتا رہے. اس کو کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. اس پر اگر آپ پرانی میری تقریریں سنیں تو اس میں ہم نے بتا دیا ہے کہ حضور کے دین ہی کو نظام کیوں کہا جاتا ہے. نظام تو بہت سے دینوں نے پیش کیا ہے, ہندو بھی اپنا ایک نظام دیتا ہے, عیسائی بھی ایک نظام دیتا ہے, یہودی بھی ایک نظام دیتا ہے, لیکن حضور کے نظام کی آفاقیت کیا ہے یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. اگر آپ میری اس تقریر کے ساتھ پرانی تقریروں کو تسلسل سے جوڑیں گے اور آپ واقعی اگر ذوق رکھتے ہیں دین کو سمجھنے کا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا کوئی علمی افتخار نہیں ہے، کوشش کی ہے بزرگوں کی باتیں آپ تک بتانے کے لیے، تو آپ بہت سنجیدہ ہو جائیں گے اور دین کی جو بنیادی باتیں ایک مسلمان کو جاننا چاہیے وہ آپ کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ایک دور ایسا گزرا ہے میرے دوستو کہ اس میں اگر ایک دور ایسا تھا کہ بندہ خود تحقیق کرتا تھا، پھر علم سے دوری ہوئی، تو پھر علماء نے یہ کیا کہ لوگوں کے لیے آسان آسان کتابیں لکھی، ٹھیک ہے. اب دور ایسا ہے کہ پڑھنے کا نظام بھی نہیں، اس لیے خطابت تمام تعلیمی شعبوں کے اندر ایک شہ سواری کا درجہ رکھتا ہے. تو لہذا ہم بولتے اس لیے ہیں ان موضوع پر کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں پڑھنے کا، یہ پڑھیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، تو کم سے کم سنیں تو صحیح آپ، اور سننے کے بعد اپنی گاڑیوں میں اپنے گھروں میں ان چیزوں کو آپ سنیں، تاکہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں، لائبریری میں جانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور پڑھوں گا تو سمجھ نہیں پاؤں گا، تو کم سے کم اتنا ٹائم تو دین کے لیے ہم نکالیں کہ ہم سنیں تو صحیح، کہ سن کر ہمارے مزاج کے مطابق اگر دین آسان کر دیا جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہم چل کر لائبریریوں میں کتابیں کھنگال کر جو بات سمجھتے تھے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ تمام اس سے بڑی معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ذوق ہمارا دینی اعتبار سے ہونا چاہیے. اب ہم تھوڑا سے اور آگے چلتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، میں عرض کر رہا تھا، وہ شعبہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. اچھا وہ دین لکھا ہوا کہاں ہے؟ قرآن میں. اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے کیسے؟ تو اس کے ساتھ نبی بھیجا گیا کہ نبی کی زبان، نبی کا قول، حدیث عربی زبان میں کہتے ہیں بات چیت کو، لیکن جب ہم شریعت میں جس چیز کو حدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد نبی پاک کا فرمان. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ جو قرآن کی آیات کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا. بہت سی چیز ایسی، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، دیکھیے چلو میٹرک کر لیا بندے نے تو اس کے اندر ایک صلاحیت آ جاتی، آگے جب درجہ شروع ہوتا ہے تو اس کی ساری کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے، لیکن آپ خود لا کر گھر میں پڑھ کر اس کا امتحان نہیں دے سکتے، آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بندے کی انگریزی بہت اچھی ہو، بہت اعلیٰ انگریزی ہو، لیکن اس کے سامنے قانون کی کتاب رکھ دی جائے جو انگریزی میں لکھی گئی ہے، یا آئین پاکستان جو انگریزی مرتب ہے وہ رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے حضرت صاحب آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو آپ اس کو پڑھ کر سنا دیں، وہ کہے گا حضرت میں اس کو پڑھ تو سکتا ہوں، اس کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ پڑھنا مجھے آتا ہے، سمجھ مجھے خود نہیں آئے گی، کیونکہ زبان تو مجھے آ رہی ہے لیکن اس زبان میں جو فن آ رہا ہے اس کی تمیز مجھے نہیں ہے. اگر کسی کو انگریزی زبان آتی ہو تو میڈیکل کی تو ساری کتابیں، ڈاکٹر بننے کی ساری کتابیں جو ہیں فلاں مرض کے لیے کیا ہے وہ مارکیٹ میں ملتی ہے، تو کیا وہ لا کر ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، اس کو ضرورت ہے کسی پیشوا رہبر کی. تو قرآن اسی طرح قانون کی کتاب ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، اسلام کی زندگی کا جو نظام ہے اس کا جو قانون ہے اس کی کتاب ہے. اب وہ قانون سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں، تو نبی پاک کو اس لیے بھیجا گیا ہے، اور نبی پاک کو بول چال کی اتنی آزادی محمد فرما دی گئی ہے، فرمایا کہ میرا نبی جو بولے گا، جیسا بولے گا، جب بولے گا وہ قرآن کی تشریح ہوگی. کوئی کہا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، فرما میرے محبوب کو تم نے دیکھا؟ کہاں؟ کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہہ تو کچھ نہیں رہے تھے، وہ تو چل رہے تھے. فرما ان کا چلنا بھی قرآن تھا. کہا آپ نے قرآن کو دیکھا؟ کہا قرآن کو دیکھا. کہا قرآن کو تم کچھ سمجھے؟ کہا نہیں. تو کہا ہمارے نبی کو نہیں دیکھا تم نے؟ انہوں نے اس کی تشریح نہیں کی. کہا کبھی بات کرتا ہوا نہیں دیکھا؟ تو کہاں دیکھا؟ کہا ان کو بیٹھا ہوا دیکھا. کہا ان کا بیٹھنا بھی قرآن تھا. تم اگر ان کے انداز میں بیٹھ گئے تو یہ ایسے ہی جیسے قرآن نے بیٹھنا سکھایا ہے، ان کے انداز میں اگر تم چل گئے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہیں چلنا قرآن نے سکھایا ہے. اور اس کو امام احمد رضا نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اپنے نعت مضمون میں ذکر کیا کہ ایمان ہے قال مصطفی. ایمان کیا ہے؟ جو حضور نے کہہ دیا. اب قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن یہ موضوع دوسری طرف جائے گا، میں صرف یہیں تک رکھتا ہوں کہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. قرآن کس چیز کا نام ہے؟ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ قرآن حضور کا خلق کیا ہے، حضور کی تعلیم کیا، حضور کی ادائیں کیا ہیں، حضور کا اخلاق کیا ہے، یعنی ایک اخلاق انسان کی زندگی کا بڑا شعبہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کسی بزرگ کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد موجود ہیں، وہ بزرگ نہیں ہیں، تو پھر آپ اس شخص کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے استاد صاحب جب گرمی ہو جاتی تھی تو گرمی کا موسم کیسا گزارتے تھے، جب سردی ہو جاتی تو سردی کا موسم کیسے گزارتے تھے، کبھی اسٹرائک ہو جاتی تھی تو وہ آپ کو کیا تعلیم دیتے تھے، دہشت گردی جب ہوتی تھی تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے، عید کا دن آتا تھا تو وہ خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایک ادائیں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ان کے حال کی وجہ سے. تو اب قرآن جو ایک مضمون اور قانون ہے، مضمون اور قانون ہے، حالانکہ زندگی کے سارے دستور کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک پڑھے لکھے استاذ کی اداؤں کے ذریعے اس قانون کو سمجھنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم براہ راست جو چیز پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ واقعی میں ویسی ہو. نہیں، استاد کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ تجربے میں آلہ ہے، جس طرح اس نے سمجھا ہوگا اگر ہماری سمجھ اس کی موافقت کر جائے، ویسی ہو جائے، تو یہ ہم کہیں گے واقعی میں ہم نے صحیح سمجھا. ورنہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ کے ہم نے سمجھا وہ حجت نہیں ہے، بلکہ استاد نے جو سمجھایا وہ حجت ہے. تو یوں سمجھیے کہ قرآن جو ہے یہ قانون کی کتاب ہے. قانون کیسا؟ قانون دین کا قانون. کیسا قانون؟ معاشرت کا قانون، عقیدے کا قانون، عبادت کا قانون، معاشرت سوسائٹی کے اندر رہنے کے ضابطے اور اس کے قوانین اور اخلاق کا قانون. تو اب جب سید عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک کا خود کیا اخلاق تھا، تو فرمایا خلقہ القرآن. فرمایا نبی پاک کا اخلاق تو قرآن ہی تھا. اب آپ دیکھیں قرآن ہے کتاب، توجہ چاہتا ہوں، قرآن ہے کتاب قانون کی، اور قانون کی کتاب کو اس کی تشریح کیے بغیر نہیں سمجھایا جا سکتا. تو حدیث رسول کو اس کی تشریح ہے. حدیث رسول کیا ہے بولیے؟ اس کی تشریح ہے. اب حدیث رسول جو قرآن کی تشریح ہے، تو بہت سے ایسے مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، رسول پاک کی حدیثیں قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا. تو اسلام جب قیامت تک باقی رہے گا، تو رسول اللہ کے دور میں رہن سہن کے طریقے اور تھے، آج 2014 میں اور ہیں، 2018 میں اور ہو جائیں گے، 2050 میں اور ہو جائیں گے. یہ دور بڑھتا چلا جائے گا تو ترقی کے انداز بدلیں گے. پہلے جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اب بنگلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ہم سواری کے لیے گدھے بیل اور اونٹ کو استعمال کرتے تھے، اب جناب ہوائی جہاز بھی آ گیا ہے، اب ریل گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، ٹرینیں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں. تو اب جس طرح سوسائٹی کا نظام اور نظام کائنات تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ پورا دور کھڑے ہو کر اسلام سے سوال کرتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کے دور میں جہاز تو نہیں تھا، رسول اللہ کے دور میں تو ریل گاڑی نہیں تھی، رسول اللہ کے دور میں طبی یعنی میڈیکل کے تمام شعبے جو آج ترقی کر رہے ہیں، سائنس کے جو شعبہ جات جو آج ترقی کر رہے ہیں، جہاں دور ترقی کر رہا ہے وہیں پر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی فکر بھی ترقی کر رہی ہے، اس کی فکر بھی مختلف ہے. تو یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ، اور یہ جو دور ترقی کر رہا ہے جو سراسر تعلیم اور نالج کا ہے، پچھلے لوگوں کے ذہن میں وہ بات نہیں آئی جو آج کے بندے کے ذہن میں آ رہی ہے. کمپیوٹر کو آپ دیکھیے کہ جناب ہم اپنے دور کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے جو آج بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی موبائل فون کمپیوٹر یہ وہ ساری جو ایجادات ہیں. تو یہ دور کھڑے ہو کر ہم سے سوال کرتا ہے، اسلام سے سوال کرتا ہے کہ جناب اسلام تو ساری زندگی کے نظام کو محیط ہے. کہتے ہیں ہاں. تو کہا پھر آج وہ ریل گاڑی کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج وہ جہاز کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج وہ علم طب کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج وہ سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج وہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو سوال ہوا کہ اسلام کا ہوائی جہاز سے کیا تعلق، اسلام کا ریل گاڑی سے کیا تعلق، اسلام کا تمہارے بنگلوں سے کیا تعلق. تو جواب آیا کیوں نہیں تعلق، ہم اس میں سواری کرتے ہیں، اس گھر میں رہتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، تو شعبہ زندگی ہے نا. تو شعبہ زندگی میں ایک شعبہ علاج بھی ہے، ایک شعبہ سفر بھی ہے، ایک شعبہ رہنا بھی ہے. تو اب پہلے سفر کے شعبے اور تھے، اب جب دور ترقی کر گیا تو اب سفر کے شعبے اور ہو گئے، پہلے علاج اور معالجے کے طریقے اور تھے، اب اور ہو گیا ہے. تو اسلام تو قیامت تک رہے گا اور اس کی تعلیم قیامت تک رہے گی. تو قرآن میں تو ہمیں نہیں مل رہا کہ جہاز اڑے گا، تو پھر اس میں نماز کا وقت بھی آئے گا تو تم نماز کیسے پڑھو گے. آج یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ اس دور کی ایجاد ہے. پہلے یوں ہوتا تھا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے تھے مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کانوں میں انگلی داخل کر. کانوں میں کیوں انگلی داخل کروں؟ کہا اس لیے کہ جب بندہ کانوں میں انگلی داخل کرتا ہے تو زور سے بولتا ہے. تو کہا کانوں میں انگلی داخل کر کے زور سے اذان لگا اللہ اکبر. چھت پہ کیوں کھڑے ہوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ تو مسجد کے اندر اذان دے گا تو چند لوگ سنیں گے، چھت پر دے گا تو تجھے فضا ملے گی تو تھوڑے اور لوگ سنیں گے، ٹھیک ہے. مطلب یہ تھا مقصد یہ تھا کہ اذان کا اعلان، یہ ایک ہی مثال سمجھیے پھر میں آگے چلوں گا، اذان کا اعلان سب کو پتا چل جائے، نماز کب ہوگی یہ سب کو پتا چل جائے، ٹھیک اس کے 100 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے 100 سال کے بعد دور ترقی کر گیا، پہلے مسجدیں کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی، اب وہ عالی شان مسجدیں بننے لگی، اب مسجد کے ساتھ چند لوگوں نے مل کر کہا کیوں نہ ایک منارہ بنا لیا جائے، اب مسجد کے چھت پر کھڑے ہو کر آواز پہنچانا یہ ذرا کم جگہ پہنچے گی، اور اگر لمبا منارہ ہو اس پر کھڑے ہو کر اگر کوئی بندہ اذان دے تو زیادہ پہنچے گی، اب حضور کے دور میں منارہ تو نہیں تھا لیکن یہ ضرور تھا کہ اذان پہنچائی جائے، یہ ضرور تھا کہ اذان پہنچائی جائے، اب ٹھیک 100 سال کے بعد، جس طرح 2014 یعنی 1400 سال اسلام، 1450 سال ہو گئے، تو جہاں آج اتنی ترقیاں ہیں تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے ہر دور میں ہر 50 سال کے بعد ترقیاں پہلے بھی ہو رہی تھیں، سرکار کے دور میں ترقی یہ تھی کہ ٹھیک ہے جناب آپ یہ ایک چھوٹا سا ستون ہے اس پر کھڑے ہو کے اذان دے دیں، ٹھیک 100 سال کے بعد اب ترقی ہوئی، صنعت تجارت کے طریقے مختلف ہوئے، تعمیرات کے طریقے مختلف ہوئے، تو لوگ دور دراز سے آتے تھے، کوئی یورپ نہیں جس یوں سمجھیے کہ جناب کوئی روم سے آیا، کوئی شام سے آیا، وہاں اس نے گھر کی بناوٹ کو کچھ دیکھا، وہاں اس نے کھانے پینے کے دوسرے طریقے دیکھے، تو اسی طرح تو کلچر بنتا ہے، اب وہاں سے لوگوں نے آ کر عرب میں یہ کہا کہ جناب ہم نے عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ لمبے لمبے مینارے بناتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ وہ لوہے کی ایک چیز کے اوپر ایک ضرب مارتے ہیں جس کو گھنٹی بجانا کہتے ہیں، تو اس سے آواز دور تک جاتی ہے، تو کیوں نہ ہو علماء سے کہا کہ ہم مینارہ بنائیں اور مؤذن جو نیچے کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے سیڑھی بنا دی جائے تاکہ مؤذن بالکل مینارے کے سرے پر جائے اور وہاں پر جا کر اگر وہ اذان دے تو لوگوں تک پہنچے گا، علماء نے فرمایا کہ جی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے، ترقی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مینارہ تو رسول پاک کے دور میں نہیں تھا تو یہ کہیں بدعت تو نہیں ہوگا، علماء نے جواب دیا یہ مینارہ تو رسول پاک کے دور میں نہیں تھا لیکن یہ نظریہ تو رسول پاک کے دور میں تھا کہ اذان زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، کہاں یہ نظریہ تو تھا، تو فرمایا اب وہی نظریے کو پھیلانے کے لیے یہ جو دور کی جدت ہے یہ شریعت نہیں ہے، شریعت تو اذان ہے، دور کی جدت کو صرف سپورٹ کے لیے رکھا جا رہا ہے اور اس کی سپورٹ، اس کے دوش، اس کے کاندھے پر دین کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ مینار کی ترقی ہوگی، آج لاؤڈ اسپیکر آ گیا، آج لاؤڈ اسپیکر آ گیا، اب میناروں پر مؤذن نہیں آتا ہے، میناروں پر باقاعدہ ہرن رکھے ہوتے ہیں اور مؤذن اپنے حجرے میں ہوتا ہے اور صرف ایک چھوٹے سے اس آلے کو بٹن سے آن کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایجاد اذان کے لیے نہیں ہوا تھا، یہ ایجاد اذان کے لیے نہیں ہوا تھا، نماز کے لیے نہیں ہوا تھا، تلاوت کے لیے نہیں ہوا تھا، یہ محض جس نے بھی ایجاد کیا اس لیے ایجاد کیا تھا کہ چھوڑے سے مجمع کی بات بہت دور تک جا سکے، اس کے ایمپلیفائر کو اتنا طاقتور جتنا ہوگا اتنی وہ آواز کو جو ہے کہ وہ آگے پھینکے گا، تو اب علماء نے بیٹھ کر یہ سر دوڑ کوشش کی کہ دیکھیں مینارے کو بھی ہم نے اس لیے قبول کیا تھا کہ ایجاد کس نے کیا، ہمیں اس سے سروکار نہیں، لیکن اس کی ساخت باغ کو اسلام کے خلاف بھی نہیں تھی، ہم نے صرف مینارے کو اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے ذریعے اذان کا پیغام آگے بڑھے گا، آج لاؤڈ اسپیکر آ گیا ہے تو اب مینارے کے ذریعے اذان اتنے آگے نہیں جا سکتی جتنے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جا سکتی ہے، تو اب بتائیے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینا کیسا ہوگا، علماء نے کہا یہ بھی جائز ہے، تو کہا یہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، یہ تو لاؤڈ اسپیکر تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، فرمایا رسول اللہ کے دور میں یہ تو نہیں تھا لیکن رسول اللہ نے یہ تو فرمایا تھا نا کہ اذان کو عام کرو، تو فرمایا وہ تو بنا اصول اور یہ اس کے لیے ذریعہ بنا، تو بلا کسی تفصیل کے آپ اس بات کو کچھ نہ کچھ سمجھ چکے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دور جب ترقی کرتا ہے تو عقیدوں میں چینجنگ نہیں آتی، عقیدہ تو وہ جو قرآن نے دے دیا لیکن مسائل میں چینجنگ آتی ہے، حالات میں چینجنگ آتی ہے، ہمارے فروعی معاملات کے اندر چینجنگ آتی ہے، تو پھر کون ایسا شخص ہو کہ جو ہاں یا نا کا فتویٰ دے سکے، جس کی اتنی اتھارٹی ہو، جس کے اتنے جس کا علمی غلغلہ بھی اتنا ہو کہ وہ ہاں یا نا کا حکم اس پر گویا کہ نافذ کر سکے اور بات کر سکے، تو شریعت مطہرہ نے یہ مرتبہ اور مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کو امت جو قبول کرتی ہے وہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ ان کا علم اتنا رہا اور اللہ رب العالمین نے دانائی اور صلاحیت اتنی عطا فرمائی کہ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے ایسے بنیادی اصول قرآن سے اور حدیث سے نکالے اور اس کو باقاعدہ مرتب کیے، کتابوں کی صورت میں لے کر آئے اور ان اصولوں کو اتنا مضبوط پیمانے پر بنایا کہ قیامت تک نماز کا بھی کوئی مسئلہ اگر پیدا ہو یا روزے کا کوئی مسئلہ پیدا ہو، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ پیدا ہو، انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر زندگی کے شعبوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک اصول بنا دیے ہیں کہ دور جتنا ترقی کرتا رہے گا ان اصولوں سے باہر نہیں ہو سکتا. تو امام اعظم کو قوم اس لیے خراج تحسین پیش کرتی ہے، انہوں نے اسلام پر یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے وہ اصول مرتب کر دیے قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر. جس طرح کہ آپ مکھن کی طرف چلتے ہیں تو مکھن بنتا ہے دودھ سے، اور دودھ کو پہلے پھینٹا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مرض نکلتا ہے، تو قرآن دودھ کے مانند ہے، حدیث وہ کوشش ہے، اور جو اس سے نتیجہ نکل کر آیا ہے جو امام اعظم نے دیا ہے وہ فقہ ہے، وہ اجتہاد ہے. اب میں اس دعوے سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں، قانون کے جامع میں، اصول کے جامع میں، جو خدمت سب سے بڑی سر انجام دی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انجام دی. جن کا نام نعمان تھا، ان کے والد کا نام ثابت تھا، اور ان کا لقب مبارک امام اعظم ہے، اور ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہر دور کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب قرآن کریم کی طرف ہم چلتے ہیں کہ قرآن نے باقاعدہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر سب ہی علم کی گہرائی کو حاصل کرنے کے لیے اور علم کی باریکیوں کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑیں گے تو پھر تو بازار خالی ہو جائیں گے، پھر تو کاروبار نہیں ہوگا، پھر تو گھر کی زندگی کا کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے کے سارے ہی اپنا سارا وقت لے جا کر علم کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے خرچ نہ کریں. بلکہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو علم وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اور سال میں ایک دفعہ رمضان شریف کا اس پر روزہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ اس پر حج فرض ہے، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا جب اس کے پاس آ جاتا ہے اور سال اس پر گھوم جاتا ہے، اتنا اگر مال اس کے پاس ہو جائے تو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی تک کی رقم موجود ہو اور وہ 30 روزے مکمل کر لے، اور رمضان کے مہینے کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے شوال، اس کی صبح کو پا لے، تو اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں جس سے کوئی مسلمان آزاد نہیں، ہر مسلمان نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر صاحب استطاعت نے حج کرنا ہے، ہر صاحب استطاعت نے زکات دینی ہے، ہر صاحب استطاعت میں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. کیسے؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں. یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، یہ مولوی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، صف میں جو بیٹھا اس کی بھی ذمہ داری. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کاروبار کرتے ہو تو تمہیں کاروبار کا اور نقد و جرا کا ایک ایک سلسلہ تمہیں معلوم پڑ جاتا ہے. تو تم جب نماز پڑھ رہے ہو، دین کو حاصل کر رہے ہو، تو اس کی ذمہ داری تم کیوں نہیں سیکھ رہے؟ تو علم حاصل کرنا مسلمان کو کتنا ضروری ہے. تو وہ علم، وہ عبادات جو ہم پر فرض ہے نماز کی صورت میں، زکات کی صورت میں، حج کی صورت میں، تربیت اولاد کی صورت میں، شوہر کو بیوی کے حقوق کے لیے، بیوی کو شوہر کے حقوق کے لیے، اور زوجین کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے، یہ تو روزمرہ کے یہ ضروری مسائل ہیں. اگر یہی پتا نہ ہو تو پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا تو معلومات، اس کی معلومات رکھنا، اس کے بارے کہ کن چیزوں سے یہ چیز قائم ہوتی ہے، کن چیزوں سے یہ چیز گویا کہ عدم اور خراب ہو جاتی ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ صف میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے وہ ممبر پر بیٹھا ہو یا نیچے بیٹھا ہو، وہ اگر کلمہ رسول پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، تو اس پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. نمازی پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اسے کہ نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے اور نماز کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے. مالدار پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ تجارت کس طریقے سے کی جاتی ہے، کن چیزوں کی جاتی ہے، کس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو مالدار ہے، مال اس نے جمع کر لیا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ زکات کس طرح دی جاتی ہے، کن کو دی جاتی ہے، کتنے مال پر دی جاتی ہے. اس میں مولوی اور غیر مولوی سب برابر ہے، جو سستی کرے گا قیامت کے دن گناہگار ہوگا. لیکن ایک علم ایسا ہے، توجہ سے سنیے، ایک علم ایسا ہے، یہ تو وہ ہے جو کتابوں میں لکھا نماز میں جی 7 فرض ہیں. یہ کون سے فرض ہے جی؟ تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قیام دوسرا فرض ہے، قرات تیسرا فرض ہے، چوتھا فرض رکوع ہے. یہ تو ہر مسلمان کو جاننا ہے. لیکن اب یہ کہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں، یہ علم حاصل کرنا آپ کا کام نہیں. آپ کا کام اتنا تھا کہ جو آپ کی ڈیوٹی اس کو حاصل کریں آپ. اس لیے کہ اگر آپ اس بات کی طرف چل پڑیں گے کہ قیام نماز کے اندر دوسرا فرض ہے، تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، تو پھر آپ اگر اس علم حاصل کرنے لگیں گے تو پھر آپ اپنی عام زندگی کو کب دیکھیں گے؟ پھر اس میں بھی شعبہ ہے. جس کو یہ پتا چل گیا کہ قیام نماز کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، پہلا فرض اللہ اکبر کہنا ہے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ فرض کیوں ہے؟ تو اسی طرح جیسی جیسی علم کی باریکیاں ہوتی ہیں اس طرح علم کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور اس میں سب سے اونچے درجے کا کام جس شخصیت نے کی ہے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اب میں نے اس کو چار پانچ زاویوں سے ہٹ ہٹ کر آپ کے سامنے امام اعظم کے رتبے کی تفہیم سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امام اعظم کون ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے. اس کو ڈھیلو انداز میں سننے کی ضرورت نہیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی مسلکی طور پر، تاکہ آپ جس طرح شریعت کو جانتے ہیں تو شریعت کو جن لوگوں نے بیان کیا، جن کے ذریعے شریعت آگے بڑھی، ان کی زندگی کے حالات کو بھی جانے اور ان کے مرتبے اور مقام کو بھی جانے. اب اس کو سننے کے بعد ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا زندگی کا شعبہ ہے. اس کو میں تھوڑا آگے آسان کرتا ہوں، لیکن جو تھوڑا سے وقت رہ گیا پہلے ہم قرآن کریم کی آیت سے اس ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 122 میں اس چیز کو ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین جل مجد و عصا فرماتا وما کان المؤمنون لینفروا کافا. آپ بے فکر رہیے، درس اپنے ٹائم پر ختم ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کو مکمل موقع ملے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بنیادی موضوع ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھے اور اپنی قدر جانے. آپ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام میں دوستی کا تصور، یہ موضوع مجھے بولنا آسان ہوتا، لیکن یہ موضوع بولنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کو آپ کے ذہنوں کے مطابق چار پانچ زاویوں سے سمجھانا پڑا، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس موضوع کی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے، وہ دین کے مبلغ ہیں. ایک تو ان کے مرتبے کو ہم سمجھیں گے تو یہ فضول نہیں، بلکہ جو ہمارے اوراد و وظائف ہم پر وہ کرم نہیں کرتے جو صرف ان کے نام کو سننے سے اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے. ان کے ناموں میں اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائی، میں بھی آگے ذکر کروں گا. میں تو صرف ابھی امام اعظم و حنیفہ کا عقلی طور پر اسٹیٹس آپ کی مرضی کے مطابق بتا رہا ہوں. اگر کوئی غیر مقلد میری گفتگو سن رہا ہوگا تو اس کو میں کہوں گا میری اشتہار پر پانچ گھنٹے کی تقریر، وہاں پر تمہارے مزاج کے اعتبار سے ہم نے گفتگو کی ہے. یہ تو سادہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں اگر کوئی غیر مقلد بیٹھ کر دانت نکال رہا ہوگا یہ ہے، تو میں نے کہا پھر ہماری پانچ گھنٹے کی تقریر سنیں جو عالمانہ طریقے پر ہے. اس میں ہم نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کون سی ہے، لیکن انشاءاللہ اس عوام کو بھی آہستہ آہستہ کھڑا کر کے زندگی رہی تو اس مقام پر ہم لے کر آئیں گے اور وہاں پر وہ باتیں کریں گے جو مدرسوں کے اندر علماء کر کے دکھاتے ہیں. اور میں بڑی بات نہیں کرتا آپ کے سامنے، بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ باتیں بھی مدرسوں میں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہمیں ایسے دروس ملتے ہیں، اور میرے پاس کئی بچے ہیں ایسے کہ جو اتنے تیار ہیں بنیادی عقائد پر کہ میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا درس نظامی پڑھنے پڑھانے والا ایک عرصے کا شخص اس بات کو نہیں جانتا جتنا یہ بچے جان لیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ٹھیک ہے، اس میں دینی ذوق ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بات آپ کے سامنے کی تھی، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، اس کو بہت سنبھال کر گزارنا ہے. یہ زندگی آپ کے لیے نہیں کہ جب چاہا آپ نے منہ اٹھا کر آپ لیٹ گئے، منہ اٹھا کر کھا گئے، یہ امانت ہے. اس کو جس کی امانت ہے اس کے لیے خرچ کر دیں گے آپ تو پھر منہ اٹھا کر کھانا جب مرضی کی زندگی بات کی ہے، ابھی مرضی والی زندگی نہیں، ابھی پابندی والی زندگی. یہ پابندی والا تھوڑا سا عرصہ گزاریں گے تو مرضی والا اتنا بڑا عرصہ ہے کہ اس کی کوئی تعریف ہی نہیں کر سکتا انسان. رب کریم فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں 1% صرف میرے ہو جاؤ، بس جیسا میں کہوں ویسا بولو، جیسا میں بولوں ویسا چلو، جو میں بولوں وہ کھاؤ، جو میں بولوں وہ کروں، 1% کرو، پھر اس کے مقابلے میں 1000000% وہ ہوگی جیسا تم بولو گے ویسا میں کروں گا، جیسا تم بولو گے ویسا میں کروں گا. یہاں تم میرے حکم کی پابندی کرو 1%، یعنی 60 سال کی اس کروڑ ہا لا متناہی اب برسوں کے مقابلے میں 60 سال 40 سال کی حیثیت کیا ہے. فرمایا اس محدود سے محدود دور میں تم میری مانو، پھر تم نے جب میری مان لی، جب تمہارا دور شروع ہوگا تو پھر میری قدرت تمہاری مانے گی، اور ایسا مانے گی کہ تمہیں تو میرا ماننے کے لیے تمہیں عذاب کا ڈر لگتا تھا، لیکن ہم تو تمہیں پھر اتنا چاہیں گے کہ جس چیز کو تم طلب کرنا چاہو گے بات تمہاری زبان پر نہیں آئے گی، ذہن میں ہوگی وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہو جائے گی. فی مقعد الصدق عند ملیک مقتدر، فرما کہ پھر ہم اپنی رحمتوں سے تمہیں ایسے نوازیں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کے بارے میں، اور امام اعظم ابو حنیفہ پر ایک بات میں عرض کر دوں، میں سمجھتا ہوں اس مثال سے آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا، یہ بھی بہت بڑے عالم اور مجتہد گزرے ہیں، ان سے پوچھا تھا ابو حنیفہ اور آپ میں کیا فرق ہے، اس سے آپ بہت کچھ سمجھیں گے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اب یہ کون تھے کیا تھے ابھی بات آئے گی، توجہ رکھیں، اب میں صرف ان کا منصب بتا رہا ہوں آپ کے ذہن کو تھوڑا فاسٹ بھی ہو رہا ہوگا، یہ کون تھے، کہاں تھے، کب تھے، کیسے تھے، اب اس طرف ہم آ رہے ہیں۔ پہلے ان کا منصب تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ دل تھوڑا بیدار ہو جائے، تو پھر وہ پودے ہم لگانا شروع کرتے ہیں۔ اب میں جو مثال دینے جا رہا ہوں جو میرے دماغ میں آ رہی ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں اس سے آپ میں اکثریت اہل علم تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو میرے بچے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، میری مائیں اور میری بہنیں اس بات کو ضرور سمجھیں گی۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور آپ کا علم اس میں کیا فرق ہے، عالم تو آپ بھی ہیں عالم وہ بھی ہیں، نہیں سمجھا؟ فرمایا عالم آپ بھی ہیں عالم ہم بھی ہیں، تو امام اعظم بھی عالم تھے آپ بھی عالم ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ کیا جواب دیا امام شافعی، آپ سمجھو امام اعظم کو اس مثال میں۔ امام شافعی کہتے ہیں پیارے بات تو ٹھیک ہے، عالم میں بھی ہوں، عالم تو بھی ہے، عالم امام اعظم بھی ہے۔ آج کل تو 4 سال میں پگڑی باندھ کے عالم بنا دیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، 2 سال بھی، کسی نے مجھے کہا جی 4 مہینے میں مفتی کی سند دی جا رہی ہے، میں نے کہا پھر تو سنیوں میں بھی پھر خارجی آئیں گے، صرف دوسرے خارجی اس طرح تو بڑے مشکل تھے، تو یہاں پر بھی شروع ہو جائیں گے۔ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، یعنی کتنا پیارا سوال ہے، اس سے امام اعظم ابو حنیفہ اور میری پوری تقریر اپنی طرف ہے، لیکن ایک مثال میں امام الکلام کلام الامام امام شافعی کا یہ جملہ میری تقریر سے بہت اونچا ہے۔ پوچھا گیا حضور کے امام شافعی سے، کہا گیا آپ بھی عالم دین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی عالم دین ہیں، اس نے کہا میں بھی عالم دین ہوں، تو اتنا بڑا کر آپ امام اعظم کو کیوں بیان کرتے ہیں، عالم تو ہم سب ہیں۔ تو کیا جواب دیا امام شافعی نے، فرمایا ہمارا جو مرتبہ ہے اور امام اعظم کو جو مرتبہ بتاؤں، کہا کیا، کا امام اعظم دوائی بنانے والے، ہم دوائی بیچنے والے ہیں۔ اب اس مثال سے آپ بہت کچھ سمجھ چکے ہوں گے، فرمایا امام اعظم دوائی بنانے والے، اب اس کی گہرائی میں جائیے کہ جو دوائی بنانے والا ہوتا ہے اس کی نظر مرض پر کتنی گہری ہوتی ہے اور مریض پر کتنی گہری ہوتی ہے، اور کس چیز کی دوائی اس کو بنانی اس پر کتنی مضبوطی ہوتی ہے، اور دوائی کے لیے مواد ملے گا کہاں کہاں سے، وہاں تک اس کی دسترس ہوتی ہے۔ تو یہ امام شافعی نے فرمایا کہ عالم ہم بھی ہے، آپ بھی ہیں، امام اعظم بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ امام اعظم دوائی بنانے والے ہیں اور ہم دوائی بیچنے والے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم نے اسی مضمون کو گویا کہ ذکر کیا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا، اللہ فرماتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روزانہ اللہ کی راہ میں روانہ ہو جائیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، فرمانے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب روانہ ہو جائیں، کون سا علم، دوائی بنانے والا، دوائی بیچنے والا نہیں، دوائی بنانے والا۔ اب دوائی بنانے والا علم، اب دوائی بنے گی نہیں تو بکے گی کہاں سے، جب دوائی بنے گی نہیں تو سید لیا، یعنی پھر میڈیکل سٹورز کہاں سے بنیں گے، اور جب میڈیکل سٹورز نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹروں کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کا وجود نہیں ہوگا تو مریض تو سارے مارے جائیں گے، اس لیے کہ مرض تو سب کے پاس ہوگا، مرض کا انتخاب اگر ڈاکٹر کرے گا تو ڈاکٹر بھی اس پروسیس سے گزر کر آیا ہے، ڈاکٹر بھی اس دوائی جو بنانے والا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے کہنے پر، اس کے مشورے پر ڈاکٹر چلتا ہے اور مریض اس کے کہنے پر چلتا ہے۔ تو امام اعظم کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ساری امت کے علماء آپ کے مشورے پر چلتے ہیں اور امت پھر ان کے مشورے پر چلتی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی ہے۔ اب قرآن کہتا فلاؤلا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ہاں ارے غیر تو خیرے نہیں، ہاں جن کو اللہ نے کمال کی دانائی عطا فرمائی، کمال کا حامزہ عطا فرمایا ہو، کمال کہ اللہ نے ان کے اندر اخلاص رکھا ہو، فرمایا وہ نکلے، وہ گروہ نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تفقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ کو وہ حاصل کرے، اور پھر کیا کرے، جب دین کا مکمل نچوڑ وہ حاصل کر لے کہ اچھا یہ مرض یوں پیدا ہوا ہے، اچھا اس کی دوائی تو یہاں رکھی ہوئی ہے، اچھا اس کے ساتھ یہ ملائیں گے تب یہ شفا کا باعث بنے گی، فرمایا جب اس چیز کو لیے تفقہ فی الدین، جب اس کی مکمل وہ دانائی حاصل کر لے تو پھر وہ جنگلوں میں نہ بیٹھے رہیں،
پھر وہ اپنے مطبوں کے اندر نہ بیٹھے رہے. فرمایا کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا, بلکہ پھر وہ لوٹ کر آئیں اور مریضوں کو نہ پکڑیں بلکہ مریضوں کو جو علاج کر رہے ہیں ان کو بلائے اپنے پاس, کہ جس کا تم علاج کر رہے ہو اس کے مرض کو بھی سمجھتے ہو؟ تو کہا جی ہم مرض کو نہیں سمجھتے. فرما تم مرض کو نہیں سمجھتے, ہم تو دوائی رکھے ہوئے ہیں اس کی. فرما پھر وہ لوٹ کر آئے اس قوم کے پاس اور پھر اس قوم کو اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کے خوف سے ڈرائے, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ گناہ سے بچے رہیں. سورہ توبہ کی اس آیت نے کھل کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے کو بیان کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 70 سال بعد پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 61, 60, 61, 62 یہ دور ہے کربلا کی تاریخ کا, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں سن 80 ہجری میں, سن 80 ہجری میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا, تقریباً جو اختلاف رائے کے اعتبار سن 10 ہجری کا ورثہ بنتا ہے, اس سے تھوڑا سا آگے جاتی تاریخ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بالکل قریب ہیں, سرکار کے دور سے. لیکن حضور نے اپنے دار مبارکہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا, کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں میں یہ تڑپ تو تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر براہ راست دین سمجھتے ہیں اور آگے چل کر دین کو سمجھاتے ہیں, لیکن جب دور ایسا آئے گا کہ جب دور ترقی کرے گا, دنیا میں ترقی ہوگی, تو لوگوں کے اندر مادیت آئے گی, نفسانیت آئے گی, مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گی, دین کا ذوق ختم ہونا شروع ہوگا, پھر اس وقت دین کیسے مضبوط ہوگا اور دین کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مخلص تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, بے فکر رہنا, اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پیدا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے, امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس کا مزداق حضرت امام اعظم حنیفہ ہے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے کئی دہائیاں پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ لو کان الدین عند السریا, میرے صحابہ گھبرانا نہیں, اگر یہ دین اس عرب سے نکل کر سریا تک پہنچ جائے, یعنی سریا سے مراد کیا ہے, کیونکہ ایک ستارے سے تشبیہ دی ہے, یعنی یہ دین لوگوں کے معاشروں سے نکل جائے, وہ تمیز نکل جائے, وہ سمجھ نکل جائے, وہ ذوق نکل جائے, وہ محبت نکل جائے جو آج تم سے تمہارے کو مجھ سے ہے, یہ ذوق اگر دور تبدیل ہونے کے بعد مادیت کا غلبہ ہو جائے, نفسانیت کا غلبہ ہو جائے, دنیا داری کا غلبہ ہو جائے, اور دین کی محبت و تڑپ اخلاص اور اس میں اللہ کی رضا اگر وہ رخصت ہو جائے, اور ایسی رخصت ہو کہ حضور فرماتے وہ سریا ستارے کے پاس چلی جائے, یعنی بہت دور چلی جائے, کب اتنی دور چلے گی, اب دین کی سمجھ کیسے واپس آئے گی, اب دین کی محبت کیسے واپس آئے گی, اب دین داری کیسے واپس آئے گی, وہ دین کی سمجھ اور وہ شریعت کی بقا کی فکر کیسے واپس آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں لذهب به رجل من فارس, تو گھبرانا نہیں, اللہ فارسیوں کی قوم میں ایک بندے کو پیدا کرے گا. اللہ فارسیوں کی قوم میں, قوم فارس میں ایک بندے کو پیدا کرے گا, وہ فارسی ہوگا, فارسی نسل ہوگا. فرمایا کہ وہ فارسی ہوگا, من ابنائی فارس, وہ فارس نوجوانوں میں سے ہوگا, فارسی نوجوانوں میں سے ہوگا. حتی یتناولہ, یہاں تک کہ وہ علم کی آبرو کو دوبارہ دوری سے اٹھا کر عرب کے معاشرے میں لے آئے گا. اور علماء نے فرمایا یہ کون تھے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے, کیونکہ امام اعظم حنیفہ ہی فارس میں ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور اس بات کو کہا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے, تو چند اقوال ہیں اس میں. ایک کابل کا علاقہ بھی ذکر کیا ہے, کابل کا علاقہ. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے علاقہ بابل جو ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے. ایک نسا کا علاقہ جہاں کے حضرت امام نسائی تھے, نسا کے علاقے کو بھی ذکر کیا ہے. تو یہ مختلف علاقے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں. اس کو اس لیے سنیں کہ یہ ہمارے مذہب کے امام ہیں, مسلک کے امام ہیں, ان کی تاریخ, ان کی بایوگرافی کو جاننا یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فرض ہے. تو جن کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی کرامت ذکر فرمائی کہ جب دین کا ذوق اور دین کی آبرو لوگوں سے دور ہونے لگے گی تو میرے صحابہ تو گھبرانا نہیں, اے عمر تیری محنت بیکار نہیں جائے گی, اے ابو بکر تیرا اخلاص ایسے تھوڑی چلا جائے گا, اے عثمان تیری استقامت پر کوئی حرف نہیں آئے گا, ہاں کچھ دور ایسا ہوگا کہ لوگوں میں دنیا داری مال کی بڑی لذت ہوگی، مسجدیں خالی ہو جائے گی، وہ مال کو ترجیح دیں گے، علم کو ترجیح نہیں دیں گے، اور ان سے دین اتنا دور ہو جائے گا کہ رسول اللہ خود مثال دیتے ہیں کہ جیسے سوریا ستارہ کتنا اونچا ہے زمین سے کہ اس کو کون دیکھے سوریا ستارہ، فرمایا دین کی آبرو اتنی دور چلے جائے گی، لیکن فارس میں اللہ ایک نوجوان کو پیدا کرے گا اور اس کے ذریعے اللہ وہ دین کی آبرو اور توفیق کو دوبارہ میرے دین میں داخل فرمائے گا۔ اس بات میں تمام علماء متفق ہیں کہ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل تھے، فارسی النسل تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ، درود پاک پڑھیے گا۔ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جب مسلمان ہوئے، اور بعض علماء نے لکھا کہ جناب جب آپ کے دادا مسلمان ہوئے تو باقاعدہ اور باضابطہ انہوں نے سفر کیا کوفے کا، کہاں پر، یعنی فارس کے علاقوں کو چھوڑا، اگر نسا تھا تو اس کو بھی چھوڑا، کابل تھا تو اس کو بھی چھوڑا، بابل تھا تو اس کو بھی چھوڑا، اور باقاعدہ وہ آئے کہاں پر، کوفہ، کہاں ہے، اس وقت حضرت کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دارالخلافہ کوفے کے اندر بنایا تھا، کہاں بنایا تھا جی، کوفے کے اندر دارالخلافہ بنایا تھا، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ، اور بعض علماء نے لکھا کہ ان کے دادا کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی، اس لیے انہوں نے کسی اور علاقے کا انتخاب کرنے کے بجائے عراق میں کوفے کا انتخاب کیا اور کوفہ پہنچے، اور علماء نے یہ لکھا ہے، تباد علامہ زہبی نے بھی لکھا، علامہ مزی نے اس بات کو تہذیب الکمال کے اندر لکھا ہے، علامہ راضی نے، حضرت ابن حجر اسقلانی نے اس بات کو تہذیب التہذیب کے اندر لکھا ہے، خلاۃ التہذیب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور میزان یہ بالخصوص حضرت امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء جو اسماء الرجال کا اور تاریخ اور اعلام النبلاء علماء کا ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، تذکرۃ الحفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کے دادا حضرت مولا کائنات سے بڑی محبت فرماتے، وہ آئے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، تو اس وقت حضرت امام اعظم کے والد صاحب ثابت وہ پیدا ہوئے، تو آپ کے دادا امام اعظم و حنیفہ النعمان بن ثابت کے دادا حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت امام اعظم و حنیفہ کے والد ثابت کو گود میں اٹھا کر حضرت علی کے پاس گئے، اور حضرت علی کی گود میں امام اعظم و حنیفہ کے جو والد صاحب ثابت تھے ان کو پیش کیا، حضرت علی نے اپنے مولا کائنات اپنی گود میں حضرت امام اعظم و حنیفہ کے والد صاحب کو لیا، اور یہ بھی کتابوں میں بعض حوالے ملتے ہیں مقام ابی حنیفہ وغیرہ کے اندر، تبیز الصحیفہ وغیرہ کے اندر، کہ حضرت مولا علی نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے علم کی برکت کی دعا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اسماعیل بن حماد وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے خاندان کو جو علم میں عبقریت اور جو بلندی حاصل ہے یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تو یہ بہت بڑی نسبت حاصل ہے کہ آپ کے والد صاحب حضرت ثابت کو حضرت امام اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں لیا ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ لعاب دیا ہے، اور تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ برکت کی دعا فرمائی ہے، اور وہ برکت کی دعا قبول ہوئی آپ کی صورت میں، آپ کے بیٹے کی صورت میں، اور آپ کے پوتے کی صورت میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے کئی صحابہ کو دیکھا، کئی، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس علاقے میں رہے وہ کوفہ تھا، کوفہ کیا تھا، کوفہ وہ عظیم علاقہ ہے کہ جو علم کا مرکز رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر باقاعدہ حضرت عمر نے 1500 جلیل القدر علماء صحابہ جس میں تقریباً بدری صحابی تھے ان کو کوفہ بھیجا، اور علماء نے یہ لکھا کہ کوفے کو ڈیولپ آباد جو کیا ہے، ڈیولپ بھی نہیں بلکہ ایجاد جو کیا بنایا، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ مدینے سے جو قافلے آگے جاتے تھے تو ان کو کوئی ہب چاہیے تھا، کوئی قرار کی جگہ چاہیے تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے حکومت کا مکمل ملک عطا فرمایا تھا، تو آپ نے جو قافلے تجارت کے جاتے تھے ان کے لیے ایک منڈی اور ایک مصنوعی شہر آباد کرنے کے لیے کوفے کی زمین کو آپ نے انتخاب کیا، اور جس کو ہمارے وہاں نے ٹیکسٹائل زون کہا جاتا ہے جو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے، وہاں پر فری پلاٹنگ آپ نے کی، اور فرمایا کہ جو رہنے والا آتا رہو یہاں پر رہے، اس سے زمین کا کچھ پیسہ نہیں لیا جائے گا، اور باقاعدہ امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کوفے کو آباد کیا اور وہاں پر بازار قائم کروائے۔ اب جو مکہ اور مدینے سے جو قافلے شام کے راستے پر جاتے تھے تو ان کا قیام کوفے میں ہوتا تھا، اب ایک بازار کے بعد دو بازار اور تیسرا بازار، یہ وہ فکر ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور کوفے کو علمی طور پر آباد کرنے کے لیے حضرت عمر بڑے پریشان تھے، پھر آپ نے مشاورت کرنے کے بعد
1500 صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ کوفہ جائیں اور کوفے میں جا کر علم دین کو بیان کریں اور لوگوں کو وہاں پر پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ یہ شریعت کا علم مکہ اور مدینہ سے آگے بڑھے، کوفہ پہنچے گا تو پھر آگے بھی جائے گا۔ اور اس کے لیے انتخاب کہ کون جائے، ان 1500 صحابہ کا لیڈر کون بنے اور کس بندے کو لے کر جائے جو قائد بنے، تو آپ سن کر حیران ہوں گے، حضرت فاروق اعظم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، جو صحابہ اکرام میں سب سے بڑے فقہا صحابہ میں فقی صحابہ تھے، فقی تھے۔ حضرت موسیٰ اشعری، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ان کے نائب مفتی تھے اور باقاعدہ قضاء اور افتاء کے لیے اور حکومت کی طرف سے چیف جسٹس کی صورت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں پر بھیجا گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پر رہے۔ اب مجھے بتائیے، جس علاقے میں 1500 صحابہ رہے ہوں اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی ہستی رہی ہو، حضرت موسیٰ اشعری جیسی ہستی رہی ہو، اور اسی دہائی میں امام اعظم پہنچے ہو، تو مجھے بتاؤ اس وقت مدرسوں کا حال کیا ہوگا، پڑھنے پڑھانے کا حال کیا ہوگا۔ تو اس دور میں اگر شخصیت ابو حنیفہ نہ بنے تو بنے کیا پھر؟ اور اس میں ایک بات مزید تاریخ کے حوالے سے، جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، اس کو سن لیجئے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں رہے۔ بعض جو امام اعظم سے چڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں امام اعظم تو کوفے میں رہیں، تو کوفے میں رہنے سے کون سی بڑی گویا کہ فضیلت ہو جاتی ہے؟ تو اس پر میں ایک ہی حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری کی تاریخ کبیر اگر دیکھ لی جائے اور امام بخاری کے سوانح حیات اگر دیکھ لی جائے، یہ ہدایت تو ساری دیکھ لی جائے جو ابن حاجر نے اوپر لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی جو اہل سنت کے نزدیک صحیح حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اس کے لیے امام بخاری نے 16 سال لگائے، کتنے بولیے؟ یہ یاد رکھیں آپ، 16 سال لگائے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس بخاری شریف کو جمع کرنے کے لیے۔ اس میں امام بخاری سے جب پوچھا گیا کہ 16 سال میں آپ گئے کہاں کہاں پر، تو باقاعدہ انہوں نے انگلیوں پر گنوایا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا جی 4 دفعہ مکہ گیا، 10 دفعہ مدینہ گیا، 2 دفعہ مصر گیا، 1 دفعہ وہاں گیا، تو کہا اور کہاں گئے؟ کہا کوفہ بھی گیا۔ کہا کتنی دفعہ گئے؟ کہا یاد نہیں، کہا یاد نہیں۔ تو کوفہ علم کا مرکز تھا۔ امام بخاری خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثیں جو وہاں موجود تھی، مجھے وہ حدیثیں وہاں ملی اور میں مدینے، مکہ، مصر، شام جتنی دفعہ گیا اس کو تو میں انگلیوں پر گنا سکتا ہوں، لیکن کوفہ رسول اللہ کی حدیث لینے کے لیے میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس علمی گھرانے میں اور اس علمی شہر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کا مرتبہ اور مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اور اس پر عقیدے کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آنکھ نے حالت ایمان میں مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، جس آنکھ نے حالت ایمان میں مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ، جس آنکھ نے حالت ایمان میں مجھ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا، اسے جہنم نہیں چھوئے گی۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں، پھر وہ آنکھ جس نے اس آنکھ کو دیکھا کہ جس آنکھ نے مجھے دیکھا تھا، پھر وہ ذات اس نے اس شخص کو دیکھا، جس شخص نے مجھے دیکھا تھا تو اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب جس نے حضور کو دیکھا وہ تو صحابی ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا، حضور کی صحبت پائی، حضور کے کلام سے مستفیض ہوا، حضور کے دور پاک کو پایا، حضور کی صحبت اس نے اختیار کی، حضور کی سنگت اختیار کی، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور جس نے صحابی کے چہرے کو دیکھا اسے کہتے ہیں تابعی۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ کو اتنے اور درجوں کے اندر، اتنی اور فضیلتوں کے اندر ایک اور فضیلت یہ ملتی ہے کہ اللہ نے آپ کو تابعیت کے شرف عطا فرمایا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یوں تو 17 صحابہ کے بارے میں بھی قول آتا ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا کے بارے میں بھی آتا ہے، دیگر اور صحابہ کے بھی بارے میں آتا ہے، لیکن حضرت انس کے بارے میں تو حضرت امام زاہبی نے تذکرۃ الالفاظ کے اندر بھی لکھا، سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا، اور اپنی تمام اسماء الرجال کی کتاب کی تلخیص انہوں نے لکھا الکاشف۔ الکاشف میں ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ رآ ابو حنیفہ انس ابن مالک رضی اللہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس ابن مالک صحابی رسول، اور وہ صحابی جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ بولی سبحان اللہ، حضرت انس ابن مالک، انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ ایک دفعہ سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، سرکار نے دعا فرمائی، فرما انس خدا تیری اولاد میں برکت دے، تو نے میری بڑی خدمت کی، خدا تیری اولاد میں۔ تو ان کے 100 لڑکے تھے، کتنے؟ حضرت انس ابن مالک کے 100 لڑکے ہوئے، 100 بیٹے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب حضور نے دعا کی تو میں اس پر جوڑ دینا چاہتا ہوں. غزوہ تبوک اگر آپ دیکھیں جو جیسے اسرا تھا اور رومیوں سے جنگ تھی, عیسائیوں سے, بہت بڑی سپر پاور سے جنگ تھی, اور اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی, سرکار نے چندے کے لیے اعلان فرمایا کہ لے آؤ. حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا گھر لے آئے, حضرت ابوبکر اپنا سارا گھر لے آئے. جب حضور نے اتنی ترغیب دلائی, حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے 300 کے قریب یا اس سے زیادہ اونٹ ماں کجاوے اور جو اس میں بیٹھتا ہے اس کے خرچے کے جب دیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ سرکار منبر سے اترے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یا اللہ آج تیرا مصطفیٰ, تیرا محبوب عثمان سے راضی ہو گیا ہے. اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو نفلی عبادت کی اب ضرورت نہیں, بلکہ روایت جامع ترمذی اور مشکات میں یہ آتی ہے کہ اب عثمان سے مصطفیٰ ایسا راضی ہوا ہے کہ اب مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ عثمان اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے خدا نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. مکمل آزادی. یہ مرتبہ مقام حضرت عثمان غنی. اس میں ایک صحابی, میری بہنیں ذرا اس کو غور سے سنیں, میری مائیں سنیں, تاکہ یہ دین کے لیے رغبت اور جذبہ اس میں جاگے. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے آپ حضرات کے لیے ذکر کیا ہے کہ اس پر سبحان اللہ کے ساتھ اپنے دلوں کو اور اپنی جیب کو بھی ہمیشہ دین کے لیے حاضر رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ آپ نے جو اللہ کی راہ میں دیا غریب کے لیے, عزیز کے لیے, صدقات کی صورت میں, دیگر معاملات میں, یہی آپ کو کام آئے گا. سرکار نے جب اتنی بڑی ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. گھر گئے, بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی پسندیدہ بالیاں تھیں دو. تو کہا ہوا کیا ہے, کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بشارت عطا فرمائی, آج دے دو کچھ بھی, آج وہ مل جائے گا جو کبھی نہیں ملا تھا. ان کی بیوی دیکھیں کتنی سمجھدار تھی اور کتنی وفادار تھی دین کی. فوراً عورت اپنا زیور کسی کے حوالے کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عورت کو اپنا زیور ہوتا ہے. لیکن حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی اہلیہ نے اپنی دونوں بالیاں اتاری, اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھی, کہا سرکار کی قدموں میں رکھ کر آؤ. جب یہ بالیاں لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے پاس پہنچے تو سرکار نے ان کے ہاتھ میں بالیاں دیکھ کر فرمایا یہ کیا لے آیا؟ بیوی کا زیور لے آیا. کہا حضور بس یہی تھا, یہی لایا, اور ہوتا تو اور بھی لاتا. تو سرکار کا دل خوش ہوا ان کے لیے, ان کی اہلیہ کے لیے, کہ اپنی دل کی چیز, اپنی قریبی چیز, اپنی پسندیدہ چیز انہوں نے میرے کہنے پر دی ہے. تو سرکار نے صحابہ سے کہا ہاتھ اٹھاؤ, عبد الرحمن بن عوف کے مال میں یا اللہ برکت عطا فرما. اور زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی دعا تقدیر الہی بنی. آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سوانح پڑھ کر دیکھیں. جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو آپ کی چار بیویاں تھیں اور گھر میں سونا اتنا چھوڑ گئے تھے کہ کلہاڑوں سے کاٹا جاتا تھا. دی تھی ایک بالی اور ملا دیکھیں اللہ رب العالمین جل مجدہ کے فضل و کرم سے, پیارے مصطفیٰ کی برکت سے یہ چیزیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مرتبہ اس حوالے سے ملا. تو یہ تسلسل میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ صحابی ہیں حضرت انس ابن مالک, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی, سرکار نے دعا عطا فرمائی کہ تیری اولاد میں برکت ہو. تو حضرت انس ابن مالک کے 100 لڑکے پیدا ہوئے. کتنے؟ بولیے کتنے؟ 100 لڑکے. طوفان تو کسی اور پر, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کتنے پیدا ہوئے؟ 100 لڑکے پیدا ہوئے. 100 لڑکے پیدا ہوئے. اور یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے چہرے منور کی زیارت میرے اور آپ کے امام حضرت امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سر کی آنکھوں سے کی ہے. اور علماء نے اس بات کو اس انداز میں بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے اس شرف کے ساتھ ساتھ تقوی و طہارت بھی ایسی عطا فرمائی تھی. تقوی و طہارت, دینی آگاہی بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے عطا فرمائی تھی. آپ ایک رات میں پورا قرآن ختم فرماتے تھے. علماء نے چار لوگوں کے نام لکھے ہیں, چار, یہ علماء مشہور زہبی وغیرہ تمام نے لکھے کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ جنہوں نے ایک رات میں قرآن ختم کیا ہے. حضرت عثمان غنی, حضرت تمیم داری اور حضرت امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ. یہ وہ شخصیات میں شمار ہوتے ہیں کہ ایک رات میں 40 سال آپ نے, 40 سال آپ نے, 40 سال آپ نے, 40 دن نہیں, 40 گھنٹے نہیں, 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور یہ اپنی آنکھ دیکھی بات حضرت امام محمد نے ذکر کی ہے. امام محمد 8 سال کی عمر میں امام اعظم حنیفہ کے پاس پہنچے تھے. جب امام اتنا بڑا ہوتا ہے تو اللہ دین کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو شاگرد بھی ایسے عطا فرماتا ہے. امام اعظم کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. امام بخاری کے جو بخاری جن کتابوں پر کھڑی ہے نا, وقت میرے پاس نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے, ورنہ میں آپ کو تقریباً 11 راوی اس وقت تہذیب و تہذیب سے بتاتا کہ جو امام ابو حنیفہ کے جوتوں کو چومنے والے ہیں اور اس سے امام بخاری کی بخاری کھڑی ہے, وقی بن جراح ہے, یحییٰ بن معین ہے, یحییٰ بن یحییٰ ہے, یہ اس کے علاوہ تقریباً 11 راوی میں نے لکھے ہوئے ہیں, وہ جس پر امام بخاری کی بخاری شریف رکھی ہوئی ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کون کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری امام اعظم کے ہم پلہ ہے, امام بخاری کی روح کو زخمی کرنے والی بات ہے. امام بخاری تو خود اس بات کے معتقد ہے کہ جو مقام اللہ نے ابو حنیفہ کو عطا فرمایا ایسا مقام اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قدر و قیمت ہے. تو آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ نے آپ کو شاگرد بھی ایسے عطا فرمایا. جلدی جلدی ذرا یہ دو چار لفظ سنیں, آپ شاگرد بھی ایسے عطا فرمایا. آپ کے امام ابو یوسف شاگرد ہیں, ان کے شاگرد امام احمد ہیں, امام احمد بن حنبل جو علم کا ہمالیہ ہے. بولے سبحان اللہ, او خدا تمہیں بہت برکتیں دے گا, بولے سبحان اللہ. جن کا میں نام لے رہا ہوں نا, صدق دل سے خدا کی قسم کو ان کا نام لے, میں قلبی طور پر یہ امید رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ وہ شخصیات ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ. امام احمد نے جس کے جوتوں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا وہ امام ابو یوسف ہے, اور امام ابو یوسف امام اعظم کے جوتے اٹھانے والوں میں سے. جس کا قصیدہ معروف کرخی پڑھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کیسے ہوں گے. اور معروف کرخی کے بارے میں علامہ شامی نے لکھا کہ عراق میں جس گھر میں بیٹے پیدا نہیں ہوتے تھے, علامہ شامی نے لکھا ہے, تو تھوڑی شرم آ جانی چاہیے یہاں پر کہ وہ سنیوں کو قبر پوجا کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو شامی کو تو تم بھی مانتے ہو, فتاوی کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیے کہ معروف کرخی کی قبر مبارک اتنی عظیم قبر ہے اور اتنا بڑا فیض ہے, اللہ اکبر. ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ, میں نے کہا یہ نیا دین تم نے نکالا ہے, امام احمد رضا نیا دین لے کر نہیں آئے, پرانے دین ہی کو آپ نے آگے بڑھایا ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جب عراق میں لوگوں کے گھروں کے اندر لڑکوں کی پیدائش نہیں ہوتی یا بارش محلے میں نہیں ہوتی, لوگ آ کر صرف ایک حاضری سیدنا معروف کرخی پر دیتے, دعا کرتے اللہ بیٹا بھی عطا فرماتا بارش بھی عطا فرماتا. اور معروف کرخی سے کسی نے پوچھا آپ کس کو امام مقتدا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو ابو حنیفہ کو ہی کہتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے امام اعظم, امام اعظم کی بزرگی یہ ہے کہ 99 دفعہ خواب میں خدا کو دیکھا ہے, 99 دفعہ. اور علامہ شامی نے یہ لکھا ہے کہ آخری دفعہ جب دیکھا تو خواب میں, سر کی آنکھوں سے تو حضور کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ ایسے تو کلمات بتا دے جو تجھے پسند ہو, جس کو پڑھوں تو جہنم میں نہ جاؤں. تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ خواب میں مجھے, شامی کے مقدمے موجود ہیں وہ کلمات, باقاعدہ خواب میں مجھے میرے قلب میں اللہ رب العالمین وہ کلمات اتارے ہیں, اور علامہ شامی نے وہ کلمات کو فتاوی شامی کے مقدمے میں نقل فرمایا ہے. تو یہ بزرگی اور مقام ہے. اور سنتے چلیے, جب اتنا بڑا امام ہے جس کو اللہ نے یہ بزرگی اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے, اللہ اکبر, تو اللہ نے شاگرد بھی ایسے عطا فرمایا. جیسا میں نے امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, امام شافعی آپ کے سب سے چھوٹے شاگرد امام محمد کے شاگرد ہیں. اور امام شافعی جو اتنے بڑے محدث بنے نا, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ امام شافعی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی, امام محمد نے ان کی ماں سے شادی کی, تو امام محمد کا جتنا ذخیرہ علم تھا وہ امام شافعی کے پاس پہنچا, اور امام محمد کے پاس جتنا ذخیرہ علم تھا وہ امام اعظم سے ان تک پہنچا. بولیے سبحان اللہ. اب کوئی ہو سکتا ہے امام اعظم جیسا؟ میں تو کہتا ہوں اس بچے کو اس تقریر کے بعد منقبت پڑھانی چاہیے تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ امام اعظم و حنیفہ جن کے نام کی ہم تکرار کروا رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو بزرگی اور مرتبہ اور غلبہ کیسا عطا فرمایا. امام محمد 8 سال کے تھے, چھوٹے سے بچے تھے, پڑھنے آئے. جاگ رہے ہیں؟ چھوٹے سے بچے تھے, پڑھنے آئے. امام اعظم اس وقت جیل میں تھے. امام اعظم اس وقت جیل میں کیوں گئے؟ امام اعظم حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, حضرت زید. حضرت امام زین العابدین کو جانتے ہو تو بولو سبحان اللہ. ہاں, حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے ہیں, اور امام حسین بیٹے ہیں حضرت علی کے. تو حضرت علی کے پوتے اور مریض کربلا جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے, حضرت امام زین العابدین ان کے ایک بیٹے تو امام باقر ہیں, ایک بیٹے حضرت علی حضرت زید ہیں. زید بن علی یہ بہت عظیم بزرگ تھے, اور جب بنو میہ کی حکومت قائم رہی, ظاہر سی بات ہے حضرت امام حسین کو بنو میہ نے یزید نے شہید کیا تو بنو امیہ کی حکومت تھی. تو آخری دور میں ہشام بن عبد الملک جو مر گیا 125 ہجری میں, اب ذرا اس کو بھی سنیے, 122 ہجری کے اندر ہوا یہ کہ ہشام بن عبد الملک نے شریعت مطہرہ کے خلاف کام, شراب پینا, ناچ گانا کرنا, نمازیں چھوڑنا, یہ جب شروع کیا تو حضرت زید بن علی نے اپنے دادا کا فریضہ ادا کیا, حسینی فریضہ. آپ نے اپنے جامعہ سے فتویٰ لکھا کہ یہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے, میں اس کے خلاف خروج کرتا ہوں. اور میں یہاں پر حیران ہوں کہ زید بن علی کے بارے میں سارے کہتے ہیں انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا. میں نے کہا ہشام بن عبد الملک کی تو حکومت قائم ہو چکی تھی, پھر تو خروج ناجائز تھا. یزید کی تو حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی, تو امام حسین کے خروج کو تم حرام کیسے کہتے ہو؟ سمجھ رہے آپ؟ اب آپ دیکھیں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہے, لیکن زید بن علی نے جب دیکھا کہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کے خلاف خروج کیا اور آپ نے لشکر جمع کیا اور کہا کہ اس کا تختہ الٹو, اس کا تختہ الٹو, یہ بدبخت اس لائق نہیں ہے کہ میرے نانا کی منصب پر بیٹھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, سنیے بڑی تاریخی کلمات میں کہہ رہا ہوں جو میرے اور آپ کی مغفرت کا باعث بنیں گے, میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا سب سے سنہرا موقع اس وقت ہے کہ ہم اتنی بزرگ اور اتنی برتر بات آپ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں. حضرت زید بن علی نے سن 122 ہجری میں جب یہ فتویٰ دیا کہ یہ شرعی حکومت نہیں, یہ اسلامی حکومت نہیں, اس کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, تو آپ کے ساتھ لشکر تیار ہوا. حضرت امام اعظم حنیفہ کے پاس 10,000 درہم تھے, جن کی جوتے اٹھانے والوں میں قاضی القضہ امام ابو یوسف جیسا آدمی ہو تو اس کا علمی مقام کیا ہوگا. امام اعظم نے اپنی پیری, اپنی آل, اپنے علمی کسی چیز کو حیثیت نہیں دی, اہل بیت کے فرد کو حیثیت دی. آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ نہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں تو بعض یہ کہتے ہیں تو حکمت یہ ہے, فرمایا کہ عظیمت یہی ہے کہ فتنے کے وقت سیدھی سیدھی بات کی جائے, لگی لپکی بات نہ کی جائے. اب میں کہتا ہوں ابھی تو کوئی حالات خراب نہیں بد مذہبوں کے خلاف بولنے کے, ہم تو زندہ آزاد گھومتے تنہا گھومتے ہیں. حضرت امام اعظم حنیفہ کے دور میں ریاست ان کی تھی, 122 ہجری کا سن چل رہا ہے, امام اعظم حنیفہ نے جمعے کی تقریر جس میں سارے حکومت کے عہدیدار بیٹھتے تھے, گورنرس بیٹھتے تھے, امام اعظم کے ہاتھ میں پرچی آئی. امام اعظم نے کہا کہ میں نعمان بن ثابت زید بن علی کے جہادی لشکر کی تائید کرتا ہوں, اور اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے وہ 10,000 درہم جو میں نے ریشمی کپڑے, کاروبار تھا نا ریشمی کپڑا بیچنا, کہا اس کے جو میں نے جمع کیے ہیں, ہاتھ میں تھیلی لے کر حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں ان کے خلاف بولا. فرمایا زید بن علی کے لشکر میں میں یہ 10,000 درہم دیتا ہوں. ایک شاگرد بھرا گیا, کھڑا ہو گیا کہ میرے امام پر اتنی کیفیت طاری ہے, کھڑے ہو کر کہا حضور اگر میں جاؤں اور زید بن علی کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور حکومت سے لڑ جاؤں تو مجھے اجر کیا ملے گا؟ امام اعظم نے فرمایا ایسے جیسے بدر میں شریک ہونے والے کو ملا تھا. بدر میں فرمایا جیسے غزوہ بدر میں جو بدریوں کو خدا نے رتبہ دیا ہے وہ رتبہ زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ ان کے جو لشکر میں شامل ہوگا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. تو امام اعظم حنیفہ کھل کے سامنے آئے, اور اس کے بعد حضرت زید بن علی 122 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی, کیونکہ ان کے گروہ کے اندر جو رابضی شامل تھے انہوں نے کہا ابوبکر عمر پر تبرہ کرو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا تم پر تبرہ اور تم پر لعنت ہے, میں شیخین پر لعنت نہیں کر سکتا. تو یہ لشکر ان سے ہٹا, لشکر ہٹنے کی وجہ سے, کبھی تاریخ ہم سے بھی تو سنیں آپ, ہم بتائیں اہل بیت کا عاشق کون تھا. اب جب وہ سب یہ سب ہٹے, امام صاحب کا لشکر مختصر ہو گیا, ہشام بن عبد الملک غالب آیا اور 122 ہجری میں زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, شہادت ہو گئی ان کی. ان کے بعد بنو عباس کی حکومت جب آئی, بنو عباس جب آئے انہوں نے بڑا اعلان کیا تھا لیکن جیسی سیٹ پر بیٹھے مکر گئے. انہوں نے کیا کیا, بنو امیہ کی قبروں کو کھودا, ان کے لاشوں کو نکالا, اور وہی کام کیا سیدوں کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا تھا کہ جو سید ملے ہاشمی اس کو مار دو, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ بنو ہاشم کہیں جمع ہو کر حکومت نہ چھین لیں. ہارون رشید جیسا عاشق آدمی بیوقوف بن گیا اور حضرت موسیٰ کاظم کو قید کر دیا اس نے. سادات کو حکومت نہیں چاہیے تھی جبکہ اللہ نے ان کو دلوں کی حکومت عطا فرمائی ہے, انہیں یہ وقتی کرسی کی کیا ضرورت تھی, لیکن وقت کے بادشاہ بہت زیادہ ڈرتے تھے, سہمتے تھے. تو حضرت نفس زکیہ جو حضرت جن کا نام عبداللہ تھا اور حضرت حسن کے پوتے تھے, انہوں نے جب ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو امام اعظم نے دوبارہ حضرت نفس زکیہ جو عبداللہ ہیں اور حضرت امام حسن کے پوتے ہیں ان کا ساتھ دیا, اور اس کے اندر منصور کے ساتھ بڑی گمسان قسم کی جنگ ہوئی اور اس میں حضرت نفس زکیہ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. اب حکومت ایک طرف اور لوگ علماء کے ساتھ ایک طرف, منصور نے چاہا, یہ جملے سنیے, منصور نے چاہا کہ میں اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پاؤں. کھوئی ہوئی عزت کیسے پاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کو بہت بڑی وزارت کا اعلان کر دو. پہلی بات تو وہ قبول کریں گے نہیں, اور قبول کر لیا تو تیرے سارے دھبے مٹ جائیں گے اور تو ایسی پارسا ہو جائے گا کہ امام اعظم تیری, امام اعظم حنیفہ تیری حکومت میں شامل ہو گئے اور قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ لے لیا ہے. پہلا فائدہ یہ ہوگا. اور اگر نہیں لیں گے تو امام اعظم کو ٹارگٹ کرنے کا تجھے موقع مل جائے گا, کیونکہ اگر ڈائریکٹ تو جائے گا امام اعظم کے پاس تو یہ قوم تجھے مار دے گی. اب تیرے پاس ایک قانونی صورتحال بنے گی. اب منصور نے کیا کیا؟ لمبا چوڑا خط سونے کے پانی سے لکھوا کر امام اعظم کو بھجوایا کہ میں اپنی پوری حکومت کا چیف جسٹس آپ کو بنا رہا ہوں. امام اعظم نے فرمایا میں نے اس عہدے کو قبول نہیں کرنا, میں نے اس عہدے کو قبول نہیں کرنا ہے. میں نے بنو امیہ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں اس عہدے کو پاؤں, بنو عباس کا ساتھ نہیں دیا تھا کہ میں اس عہدے کو پاؤں. میں نے وہ حب اہل بیت میں جو اہل بیت اور آل رسول, رسول اللہ کے خاندان پر جو شب خون مارا جا رہا تھا میں نے اس کے لیے دیا. تو سنیوں کچھ سمجھ رہے ہو امام صاحب کی تاریخ سے؟ ہم میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس سب کچھ تھا تب بھی وہ سیدوں کے جوتوں میں آئے. ان کے پاس جو 99 دفعہ خدا کو دیکھے وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا, جو ایک رات میں قرآن ختم کرے وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا. اور آخر میں حضرت داتا صاحب کا قول بھی عرض کروں گا, ان کی بزرگی آپ کو پتا چلے گی. لیکن سادات کی حرمت اور خاندان رسول کی برکت آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخص جس کو خدا اپنا دیدار خواب میں کرائے, وہ کہتا نا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, تو آپ کی قدر اتنی آنا تھی اس لیے آپ نے اہل بیت کو جانا اور اپنی ساری بزرگی خاندان رسول کے قدموں میں نچھاور کر دی. تو میں اور آپ اگر سادات کو چھوڑ کر بھاگ جائیں, اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیں, تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہے؟ جن کو سب کچھ ملا انہوں نے سب کچھ اس چیز کو نہ سمجھا بلکہ سادات کی غلامی کو سمجھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی پاداش اور سزا میں جیل میں ڈالا گیا. امام اعظم جیل میں گئے, آپ نے کہا جیل میں چلا جاؤں گا لیکن اس بدکار حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا جس نے سیدوں کو مارا, سیدوں کو قتل کیا. امام اعظم جیل میں چلے گئے. اب جیل میں امام محمد پڑھنے آئے. امام محمد 8 سال کے تھے, بڑے خوبصورت تھے. امام اعظم کے پاس جب پڑھنے آئے امام اعظم نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ سارے داڑھی والے بیٹھے, میں بچوں کو نہیں پڑھاتا. تو کہا حضور پڑھا دیں پڑھا دیں. تو کہا اچھا جاؤ قرآن حفظ کر کے آؤ. بلکہ پہلے فرمایا کہ جا سر مونڈ کرا, سر مونڈ کرا. تو فرمایا سر مونڈ کر آیا تو ان کا اللہ نے ایسے شباب و حسن عطا فرمایا تھا. تو فرمایا جا تو قرآن یاد کر کے آ. تو امام اعظم نے کہا قرآن یاد کر کے آئے گا 2.5 سال لگیں گے. ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے امام محمد, ایک ہفتے کے بعد آئے. امام صاحب نے کہا تو پھر آ گیا؟ کہ قرآن یاد کر لیا. یہ سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی نے ایک ہفتے میں قرآن یاد کیا. قاری صاحب ایک ہفتے میں 8 سال کے بچے نے, 8 سال کے بچے نے ایک ہفتے کے اندر قرآن یاد کیا ہے. پھر امام اعظم نے فرما کہ نہ اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو اپنے پاس بٹھا کے پڑھانا. اور آپ دیکھیں امام ابو یوسف کے بھی آپ شاگرد ہیں اور امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں, لیکن امام اعظم حنیفہ کا جو نام جس سے مشہور ہوا وہ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ ہے, شیبانی ہے. آپ نے جامع الکبیر لکھی. ایک یہودی نے جب آپ کی علم کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے اپنی زبان سے کہا کہ محمد صغیر, یعنی جو چھوٹا محمد ہے اس کی یہ شان ہے, تو جو بڑا محمد ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ فیضان ہے. تو ہم نے وقت ضائع نہیں کیا, اس عظیم ہستی کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن کیا. اور چلتے چلتے ایک آخری بات یہ بھی سنیے, اللہ اکبر, کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں کہ میں خانہ خدا کے اندر سو رہا تھا, بیت اللہ میں سو رہا تھا. کہتے میں بیت اللہ میں سو رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ غالباً حرم شریف کا دروازہ کھلتا ہے, سرکار تشریف لاتے ہیں اور گود میں ایک شخص ہے, گود میں ایک شخص ہے جو بچے کی صورت میں ہے, اور سرکار اس کے رخسار کو بوسا دیتے ہیں اور وہ حضور کی داڑھی سے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا بچے کو کھیلنا, تو لفظ کھیلنا آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہر کر رہا ہوں, تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کو چومتے ہیں اور سرکار ان کے رخسار کو چومتے ہیں. تو سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف داتا گنج بخش علی حجویری, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون خوش بخت نیک شخص ہے کہ جس کو آپ نے اتنی عزت دی ہے کہ اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ اس کے رخسار کو بھی چومتے ہیں, پیشانی کو بھی چومتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنا شفیق کر دیا ہے کہ یہ آپ کی ریش مبارک میں ہاتھ بھی داخل کرتا ہے اور آپ سے قریب بھی ہوتا ہے اور آپ کی گود میں بیٹھا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ علی حجویری, یہ تیرے مسلک و مذہب کا امام ابو حنیفہ ہے. امام اعظم حنیفہ نے سن 150 ہجری میں بغداد شریف میں شہادت پائی. شہادت اس طرح کے منصور بدبخت خبیث، اور ابن کثیر نے اس پر لعنت کی کہ لعنت ہو البدایہ، لعنت ہو منصور پر، اس نے امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا. امام اعظم و حنیفہ نے تو حکومت سب کچھ تھی، سب تھا، سب اہل بیت پہ قربان کیا، تم نے کہا اہل بیت کے لیے جان دی ہے. اہل بیت کے لیے جان تو سنیوں کے اماموں نے دی ہے. امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو زہر پیا اور جان دی وہ عشق اہل بیت میں تھا. 150 ہجری میں امام اعظم کی شہادت ہوئی، اور اللہ کا کرنا دیکھیں، جس دن آپ کی شہادت ہو رہی ہے اس دن بغداد کے اندر یا بعض علماء نے لکھا مصر کے اندر حضرت امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گیا، تاریخ بغداد کے اندر بھی موجود ہے، شامی میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر علماء نے دیکھا کہ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، لیکن آپ نے رفع الیدین نہیں فرمایا. اور علامہ شامی نے جملے لکھے ہیں کہ باہر نکلنے کے بعد امام شافعی نے حضرت امام اعظم کے مزار کے بارے میں جملے کہے جو بغداد معلیٰ امام اعظمیہ میں موجود ہے. فرمایا کہ جب مجھے برکت حاصل کرنی ہوتی ہے اور مجھے سکون حاصل کرنا ہوتا ہے تو انی لا تبرک بقبر ابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ کی قبر پر حاصل ہوتا ہوں، دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں، اور یہاں سے اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتیں حاصل کرتا ہوں. تو یہ جو درس نظام مصطفیٰ ہے، اس نظام کو مرتب کرنے والے، منضبط کرنے والے، اور اس کو جمع کر کے آگے تک پہنچانے والے امام اعظم حنیفہ ہے. اس لیے ہم کسی اور یوم کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اور ان کے یوم کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ یہ نظام زندگی اور نظام دستور کو جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنا وقت ہم نے یہاں پر امام صاحب کی تعریف میں سنا، تو دراصل یہ امام صاحب کی تعریف نہیں، یہ دین اسلام کی تعریف ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعریف ہے. اور کیا خوبصورت بات امام زاہبی نے لکھی، ان سے کسی نے پوچھا سنی کون ہے، فرمایا حب ابی حنیفہ سننا، فرمایا جو ابو حنیفہ سے پیار کرتا ہے وہی سنی ہے، جو ابو حنیفہ سے پیار کرتا ہے وہ سنی ہے، اور جو ابو حنیفہ سے پیار نہیں کرتا وہ رافضی ہے. تو اللہ نے ان کو دیکھے اتنی بڑی بزرگی اور یہ مقام عطا فرمایا. میں امید کرتا ہوں اس بات سے کہ جو گفتگو میں نے کی ہے اس میں سے جتنا بھی آپ نے سمجھا ہوگا اس کو اپنے دل میں محفوظ کریں گے. آپ یہاں سے جانے کے بعد کل صبح اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، میں امید کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ضرور ان کو نالج اور معلومات دیں گے. وقت تو مختصر ہے، ورنہ ان شخصیات پر تو تفصیلی خطاب ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخی پہلو اور ان کی زندگی مبارکہ جو سن 80 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور 150 ہجری میں آپ وصال فرماتے ہیں، حدیث کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا. اہل بیت کے معتمد ہیں، امام باقر کے خاص شاگرد ہیں، امام جعفر صادق سے آپ نے علم حاصل کیا. تو آپ کی شخصیت نہیں، ایک انجمن ہے، ایک پوری اکیڈمی ہے کہ جس کے اتنے شعبے ہیں کہ جس کو پڑھا جائے تو سراسر علم ہی بڑھتا ہے، عشق ہی بڑھتا ہے. میں امید رکھتا ہوں اس بات سے اور آپ سے بھی، اور کہ اس علم کو آپ آگے بڑھائیں گے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آگے بڑھائیں گے. حالات ہمارے پاؤں کی بیڑی نہیں ہونے چاہیے، ایسے حالات تو نہیں آئے جو امام صاحب پر آئے تھے، ایسے آئے تو ہماری تہجدوں کا کیا کہنا اور ہماری فرائض کا کہنا، ہماری فرائض کا کوئی ٹھکانا نہیں تو ہماری نوافل کا کیا ٹھکانا. اور ایسے جن پر نمازیں ناز کرتی تھی انہوں نے فتنوں کو نہیں دیکھا، ذاتوں کی عقیدتوں کو دیکھا، مرتبوں کو دیکھا. تو سنیو، ہمیشہ بزرگوں اور مسلک کے نام پر کبھی ذات کے ذریعے سودا نہ کرنا، ان کی عظمتوں کو دین کے حوالے سے کرنا. دین جب سامنے آ جائے اور دیندار جب سامنے آ جائے اور دین کا عقیدہ نظریہ سامنے آ جائے، پھر تمہارے بچوں کی محبت تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، کاروبار کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ دین کی محبت ہونی چاہیے. یہی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا ہے، اور یہی حضرت زید بن علی کی امداد میں آپ نے ہمیں سبق دیا ہے، اور یہی حضرت عبداللہ نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے وقت جو آپ نے شہادت پائی ہے آپ نے درس دیا ہے. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں دنیا کا کتا نہ بنائے بلکہ دین کا وفادار بنائے. اللہ رب العالمین دین داروں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مشائخ اور علماء کا ادب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان ہستیوں کے ناموں کو اپنے دلوں کے اندر زندہ اور جاوید رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کیا، بنایا، سنوارا،
دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے علم عمل اور مال میں برکت عطا فرمائے. آج دین میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اتنے بڑے قمقمے ہیں، اتنے بڑے شامیانے میں ہم بیٹھے ہیں، آرام سے آئے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں. یہ دور جو امام اعظم نے گزارا ہے، امام احمد نے گزارا ہے، اللہ اکبر، اس دور کو دیکھیں تو مجھے بھی شرم کرنی چاہیے اور آپ کو بھی حیا کرنی چاہیے کہ ہم دین کو اور زیادہ طریقے سے لیں اور دین کے معاملے میں اپنی مادی ضروریات کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ دیندار لوگوں سے پیار کریں، اپنے اہل و عیال سے زیادہ دین اور دین کی تمام تر تعلیمات سے ہم پیار کریں. یہی ہمارا موضوع ہوتا ہے درس نظام مصطفیٰ کے حوالے سے. انشاءاللہ العزیز اب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو ہم 25ویں شب کو انشاءاللہ العزیز تاک رات شاید یہاں پر ہوگی یا دیکھیے کہاں پر ہوتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی اور سرکار کے صدقے اگر حیات رہے تو سنی تو قبر میں بھی حیات رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ شعور اور یہ زاویہ اور یہ حیات ظاہری ہمیں نصیب ہوئی تو شوال سے انشاءاللہ العزیز دوبارہ درس نظام مصطفیٰ کے اس تسلسل کو، اس کڑی کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے صحت و عافیت کے ساتھ، کرامت و عزت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہم شروع کریں گے. اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ تعلیم کے لیے، دین کے لیے اور دین کی شغف اور محبت کے لیے نکالیں. یہ اللہ نے ہمیں، مجھے اور ہم سب کو، سارے بھائیوں اور بہنوں کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ امانت ہے. اور پھر اسی جملے پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، اس کو اگر ہم تھوڑے سے وقت کو اس تقاضے پر صرف کر دیں تو پھر اس پر انعام اتنا ملے گا اللہ اکبر کہ جس کے اجر کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں شیطان اور نفس کی پیروی سے محفوظ فرمائے اور دین سے دور کرنے والے وہ خیالات، جو نفسانی خیالات جو طبیعتوں میں سستی اور کاہلی پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس اجنبیت سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں ان روحانی شخصیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا وفادار بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.